آغاز ہوا تھا اور اب یہ سورہ مومنون پر الحمدللہ اس کا اختتام ہوا ہے. اب اس کے بعد ایک مدنی سورت آ رہی ہے, بڑی اہم سورت ہے. یہ مدنی سورت نازل ہوئی ہے سن 5 ہجری میں, غزوہ بنی مصطلق کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے تھے. اس پس منظر میں یہ سورت نازل ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, ان پر منافقین نے الزام لگایا اور اس پس منظر میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہیں. تو گویا یہ سورت سورہ نور جو ہم پڑھیں یہ مدنی سورت ہے, اور اکثر و بیشتر حصہ اس کا 5 ہجری میں نازل ہوا, غزوہ 5 اور 6 نازل ہوا غزوہ بنی مصطلق سے واپسی. البتہ اس سورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوص سے گویا اس الزام کے حوالے سے جو خصوصی احکامات دیے گئے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ اس کا ہم کچھ ترجمہ کر لیں گے. اس میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ معاشرتی احکامات بہت تفصیل کے ساتھ آئے, معاشرے میں خاص طور پر پردے کے احکامات, اور پردے کے احکامات میں گھر کے اندر کا جو پردہ ہے جس کو آپ سطر وغیرہ کہتے ہیں اس کی تفصیل آئے گی. سورہ احزاب اس سورت کا جوڑا ہے, سورہ نور اور سورہ احزاب آپس میں جوڑا ہے. سورہ احزاب میں اللہ پاک نے گھر سے باہر کے جو پردہ ہے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ جب ایک عورت گھر سے باہر نکلے گی تو کیسے حجاب وغیرہ کا معاملہ کرے گی, گھر کے اندر ہوگی تو سطر کیا ہے عورت کا, وہ اپنے محرموں کے سامنے کیسے سطر کے ساتھ آئے گی وہ اس کی تفصیل آئے گی. اسی طرح دونوں صورتوں کا جو انداز ہے گفتگو کا, جو خاص طور پر ابتدائی ہے, وہ بڑا ہی جلالی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی جاہ و جلال کے ساتھ وہ صورتیں شروع ہوتی ہیں. اس میں بھی آپ دیکھیں کوئی تمیزی بات نہیں, براہ راست گفتگو کا آغاز ہوگا. اسی طرح سورہ احزاب میں بھی صورت حال آپ کو نظر آئے گی. پھر خاص طور پر منافقین نے جو اسکینڈل اٹھائے تھے اللہ کے رسول کے خلاف, سورہ احزاب میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے اپنی بہو سے جو ہے وہ نکاح کیا, اور ظاہر بات ہے کہ یہ ایک بڑا الزام تھا, اس میں سورہ احزاب میں اس کی تفصیل آئے گی. یہاں پر حضور کی زوجہ محترمہ پہ الزام لگایا گیا زنا کا, اس کی تفصیل آئے گی کہ وہ کس طرح سے جو ہے اللہ پاک نے ان کو اعلان برات اس کے حوالے سے کیا. اسی طرح سے آیت نمبر 35 اس سورت کی بھی بہت بہترین خزانہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایمان کا, ایمان کے خزانوں میں سے ایک. اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 بھی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگی انشاءاللہ, جب پڑھیں گے اس کی تفصیل آ جائے گی. بس یہ تمیزی باتیں, وقت تھوڑا سا مختصر ہے میرے پاس آج, میں صحیح طرح سے تفصیل جو ہے وہ بیان نہیں کر سکوں گا. البتہ اس سورت کے 4 یا 5 رکوع, جتنا 4 رکوع کوشش کریں گے پڑھنے اس سلسلے میں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارا سلیبس مکمل ہو جائے. پس منظر میں ذہن میں رکھیے کہ معاشرتی احکامات خاص طور پر اس میں آئیں گے جس طرح سورہ نساء میں آئے تھے. سورہ نساء بھی 3 سے 5 ہجری کے درمیان نازل ہوئی ہے, اور سورہ نور بھی اسی دوران نازل ہوئی. اس دوران منافقین کا جو بھی طرز عمل تھا, خاص طور پر غزوہ احد میں شکست کے بعد مسلمانوں کی جو تھی وہ مورال بہت ڈاؤن ہو چکا تھا, اور منافقین بہت آگے بڑھ بڑھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے, پروپیگنڈا کر رہے تھے. اسی سازش کے تحت عائشہ پہ الزام لگا, اسی سازش کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگا. تو یہ دونوں صورتیں گویا اسی پس منظر میں نازل ہوئی ہیں کہ منافقین کی حقیقت بیان فرمائی اللہ پاک نے, ان کی ساری سازشیں تھی اس کا ابطال فرمایا, اور معاشرتی احکامات دیے خاص طور پر. اب آئیے سمیت کے بعد آغاز کرتے ہیں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورت انزلناها وفرضناها, یہ ایک ایسی سورت ہے جو ہم نے نازل کی اس کو فرض قرار دیا ہے. گویا اس میں زنا کے حوالے سے خاص طور پر جو حد نازل ہوئی ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ہم نے نازل کی ہے سورت, اور ہم نے اس میں نازل کی ہے فرض کیا. وانزلنا فیہا آیات بینات, اور ہم نے اس میں واضح نشانیاں نازل فرمائی ہیں. لعلکم تذکرون, تاکہ تم ان باتوں سے نصیحت حاصل کرو. اب چونکہ اس میں معاشرتی احکامات میں خاص طور پر زنا کی روک تھام کے لیے احکامات آ رہے ہیں, سورہ نساء کے والے سے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاشرتی احکامات میں جو اصول بیان فرمایا وہ یہ کہ معاشرے میں ہر انسان کی جان, مال, عزت اور آبرو محفوظ ہو جائے. لہٰذا اس کے لیے اللہ پاک نے پری ریکوجٹ یہ بیان فرمائے کہ پردے کے احکامات بھی, ہر شخص پردہ کرے, عورتیں خاص طور پر پردہ کریں, ان کی جو حفاظت, عزت اور عصمت کی حفاظت اللہ پاک نے کی ہے. اور اسی طرح زنا کی سزا اتنی سخت رکھی ہے کہ کوئی شخص تصور بھی نہ کرے کہ وہ کوئی اتنا برا کام کرے گا. یہی وجہ ہے کہ عبرت کا نشان بنا دیا جائے اس شخص کو کہ جو زنا کرے. لہٰذا زنا کی سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی ہے, وہاں پر بھی آئی تھی سورہ نساء میں, اب یہاں پر ذرا تفصیل سے آ رہی ہے. تو فرمایا الزانیت والزانی, زانیہ مرد ہو یا عورت ہو, فجلدوا کل واحد منہما, تو ان دونوں کو لگاؤ مئۃ جلدہ, ان دونوں کو مارو 100 کوڑے. 100 کوڑے ان لوگوں کو سزا کے طور پر پڑنی چاہیے جو زنا کرے مرد یا عورت. ولا تاخذکم بهما رافۃ فی دین اللہ, اور دیکھو تمہارے دلوں میں کوئی رافت اور کوئی نرمی پیدا نہ ہو, کوئی ترس نہ آ جائے ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے بارے میں, اللہ کے احکامات کے بارے میں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر, اگر تم واقعتاً اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو, وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ مومنین میں سے کم از کم ایک جماعت ایسی ہو کہ جو وہاں پر حاضر ہو جب ان کو جو ہے سزا دی جا رہی ہو. یہ اصل میں احکامات جو ہے نازل ہوئے ہیں، میں عرض کر چکا ہوں، اس میں خاص طور پر زنا کی حد آئی ہے اور ان لوگوں کو سزا اس میں نافذ کی گئی ہے کہ جو اس برے کام کی طرف بڑھتے ہیں. سزا سخت ہوگی تو یقینی طور پر انسان جو ہے رکے گا. البتہ اس سزا کے دو حصے جو ہے عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک غیر شادی شدہ مرد اور عورت کی سزا بیان فرمائی ہے. ایک ایسا شخص یا عورت کہ جو غیر شادی شدہ اور وہ اگر خدا نہ خاصا زنا کرے تو اس کی سزا 100 کوڑے. البتہ شادی شدہ مرد اور عورت کی سزا وہ جو ہے وہ رجم ہے، جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور تورات کی تعلیمات کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل بھی کیا. ایک خاتون تھی، غامدہ خاتون، ان سے یہ کام ہوا، انہوں نے آ کر گناہ کا اقرار کیا، ان کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے رجم کیا تھا. بہرحال کیونکہ سنت سے اور سیرت سے یہ بات ثابت ہے کہ شادی شدہ مرد عورت کی سزا جو ہے وہ رجم ہے، لہٰذا قرآن حکیم کے اس احکامات کے حوالے سے ذہن میں رکھیے کہ وہ لوگ کہ جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی سزا 100 کوڑے، اور جو شادی شدہ ہوں گی ان کی سزا رجم ہے، جو کہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. جو ہمارا دین ہے وہ قرآن و سنت کا نام ہے. صرف قرآن حکیم کی تعلیمات کے مطابق دین مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ سنت کی تعلیمات یا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر بھی عمل نہ ہو. تو دین اسلام کا نام اصل میں اگر دیا جائے قرآن حکیم، دین اسلام اصل میں پیکیج ہے قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا. لہٰذا حدیث میں اس کی پوری تفصیل آئی، اور حدیث کی اہمیت کا اس حوالے سے میں عرض کر چکا ہوں کہ مشرکین یا خاص طور پر جو منافقین تھے ان کے لیے یہ حدیث یا سنت پر عمل کرنا مشکل تھا. اللہ کے رسول کی ذاتی اطاعت و فرما برداری ان کے لیے گراں گزرتی تھی. لہٰذا آج ہمارے یہاں بھی کچھ منکرین سنت ہیں جو یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. بعض لوگ اس میں خیرخواہ بھی تھے، بہرحال ان کا نام میں نہیں لوں گا، جو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ رجم کی سزا قرآن میں، ظاہر بات ہے رجم کی سزا قرآن میں تو نہیں ہے، حدیث میں آئی ہے. لہٰذا سزا البتہ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے، غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے اور شادی شدہ کے لیے رجم ہے، یہ جو اللہ پاک نے رکھی ہے. اور وجہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں حکمت کہ معاشرے کو اس بے راہی سے، اس گندی سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے سخت ترین سزائیں رکھی ہیں. اب ایک اخلاقی اصول یہ بیان ہوا ہے کہ جو یہ گندے کام کرنے والے ہیں، زنا کرنے والے، اس کو پروموٹ کرنے والے، ان کو معاشرے میں کوئی اہمیت حاصل نہیں ہونی چاہیے. الزانی لا ینکحو الا زانیۃً، جو زانی مرد ہے یعنی زنا کرنے والا مرد ہے، اسے نہیں نکاح کرتی یا نہیں نکاح کرتا مگر وہی جو زانی ہو، زانیہ ہو یعنی مرد، عورت سے نکاح نہیں، مرد سے نکاح نہیں کرتا مگر وہی کہ جو خود بدکار ہو وہ عورت سے نکاح کرتی، یا وہ مشرکہ یا پھر یہ کہ مشرکہ ہو. بس زانیہ تو اسی طرح سے جو زانیہ عورت ہے، لا ینکحو ہا الا زانن، اور اسے بھی نکاح نہیں کرتا مگر وہی کہ جو خود بدکار ہو اور مشرک یا پھر مشرک ہو. وحرم ذلک علی المؤمنین، اور اہل ایمان کے لیے ایسی تمام عورتیں جو ہیں وہ حرام کر دی گئی. وہ اس طرح کی جتنی بھی عورتیں جو بیر عربی کی طرف جاتی ہیں ان سے حرام، جیسے اسے نکاح حرام کر دیا گیا. والذین یرمون المحصنات، اب یہاں پر تہمت کی سزا آ گئی، زنا کی سزا آئی 100 کوڑے. اور اسی طرح اگر کوئی شخص کسی پر جھوٹا الزام لگا دے کہ اس نے زنا کیا، ثابت نہ کر سکے، تو پھر اس کی الٹی سزا ہوگی، اور الٹی سزا یہ ہوگی اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اس لیے کہ کسی مرد یا عورت کی عزت کو اچھال دینا عدالت میں اور ثابت نہ کر سکے، چار گواہ نہ لا سکے، تو پھر اس پہ قذف کی سزا آتی ہے جو 80 کوڑی رکھی گئی ہے. تو فرمایا والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر الزامات لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یاتوا باربعہ شہداء، اور پھر وہ الزام لگانے کے بعد چار گواہ نہیں لاتے. چار گواہ سے متعلق سورہ نساء میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ وہاں کنڈیشن بیان کی گئی تھی کہ جب تک تمہارے پاس چار گواہ نہ ہو، کسی بھی شخص یا عورت کے بارے میں الزام نہ لگاؤ کہ انہوں نے زنا کیا ہے. اور اگر تم ثابت نہ کر سکے عدالت میں کہ چار گواہ تھے، چار گواہوں کی موجودگی میں کام ہوا، تو اس کی سزا یہ ہوگی کہ پھر آپ کو سزا دی جائے گی الٹی سزا. وہاں میں نے یہ بات کر دی تھی، یہ بہت اچھالا جا رہا ہے آج کل حضور آرڈیننس کے حوالے سے، کہ بہت ہی بے وقوف قسم کے مرد اور عورت تھے کہ سب کے سامنے زنا کر رہے تھے اور پکڑے گا چار بندے، ان کو گواہ دے دی جائے. تو یہ بات جان لیجیے کہ وہاں پر اصل میں اصول یہ بیان ہوا ہے کہ کم از کم چار گواہ لے کر آؤ، کیونکہ سخت سزا دی گئی ہے. چار گواہ نہیں ہے، تین گواہ ہیں تو خاموشی اختیار کی جائے، اس لیے کہ اگر آپ نے ثابت نہیں کیا تو پھر آپ کو سزا دی جائے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ کسی بے گناہ کو سزا نہ دی جائے. اگر ایسی جو ہے وہ سزا دینا شروع ہو جائے بغیر کسی ثبوت وغیرہ کے، تو بہت سارے لوگ الزام لگائیں گے اور ٹانگنا شروع کر دیں گے، لوگوں کو مارنا شروع کر دیں گے. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی جائے اور کسی بے گناہ کو سزا نہ ملے. یہ ہو سکتا ہے کہ اس چار گواہ کی وجہ سے کوئی گناہگار زانی جو ہے وہ سزا سے مچ جائے، یہ ممکن ہے. تو ٹھیک ہے بچ جائے, یہاں بچ گیا تو بچ گیا, وہاں پر کیا بچ سکے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. لیکن یہ نہ ہو کہ کسی معصوم کو, کسی ایسی عورت کو یا کسی معصوم کو اس نے کام کیا ہی نہ ہو, زبردستی اس کو جائے وہ ٹانگ دیا جائے یا اس کو سزا دے دی جائے. یہ اصل میں اصول جو یہاں بیان ہوا. فرمایا والذین یرمون المحصنات, یرمون المحصنات ثم لم یاتوا بأربعۃ شہداء فجلدوہم ثمانین جلدۃ, تو ان کو لگاؤ پھر 80 کوڑے, ولا تقلبوا لهم شہادۃ ابدا, اور اس کے بعد ان کی گواہی بھی کبھی قبول نہ کی جائے. ایسی بری سزا دے کہ اسلامی معاشرے میں ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے, ان کی کبھی گواہی جو قبول نہ کی جائے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, یہی لوگ فاسق ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ, اس کے بعد کہ وہ لوگ جو توبہ کر لیں, وَأَصْلَحُوا, اور اپنی اصلاح کر لیں, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا ہے, مہربان ہے. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ, اب ایک تہمت مسئلہ ہو گیا عورت کا آپس میں شوہر اور بیوی کے درمیان. ایک تو وہ ہے جو غیر مرد تھے, نہ محرم عورتیں تھیں یا کوئی اور سے, ان پر الزام لگایا تو ان کے لیے چار گواہ لے کر آؤ یا ان کو سزا ہو. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہو گیا کہ بیوی نے شوہر کو دیکھ لیا, شوہر نے بیوی کو دیکھ لیا اس حالت میں یہ زنا کرتے ہوئے. اب ظاہری بات ہے یہ بالکل ایکسیپشنل صورتحال ہوگی. اس میں اگر شوہر اگر چار مرتبہ قسم کھا لے تو پھر بیوی پر حد ظاہر و جاری کر دی جائے گی. البتہ اس کا ایک اصول ہی خصوصی اصول ہے جو کہ یہاں پر بیان ہوا ہے. والذین یرمون ازواجہم, اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں زنا کی, ولم یکن لہم شہداء, اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں. اب ظاہری بات ہے شوہر ہی تھا, اس نے دیکھا ہے, کوئی گواہ نہیں اس کے پاس, چار گواہ. الا انفسہم, مگر اپنے سے اسی نے دیکھا ہے, تو اس کی پھر گواہی کیسے قائم ہوگی؟ فشہادت احدہم, تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی ایسے قائم ہوگی, اربعۃ شہادات باللہ, کہ وہ چار مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گواہی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھائے گا. انہ لمن الصادقین, کہ یقیناً وہ سچوں میں سے, اس نے اپنی آنکھوں سے کسی عورت کو اس طرح, اپنی عورت کو اس طرح سے گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. اگر وہ چار مرتبہ قسم کھا لے اللہ کی گواہی دے کر, تو پھر عورت کو سزا دی جائے گی. والخامسہ, تو پانچویں مرتبہ وہ یہ کہے اللعنت اللہ علیہ, کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو, ان کان من الکاذبین, کہ اگر وہ جھوٹا ہو. وہ اتنی بڑی بات اگر وہ کہہ رہا ہے چار مرتبہ قسم کھا کر, پانچویں مرتبہ اپنے اوپر لعنت کی بات کر رہا ہو, تو پھر بلاخر اس کی طرف سے جو ہے وہ سزا نافذ ہوگی, اور اپنی اس بیوی کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی. البتہ بیوی کہتی ہے میں نے کیا ہی نہیں, یہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے, ایسی جھوٹی قسم کھا رہا ہے, تو اس کو بھی موقع دیا جائے گا. ایسے تو نہیں قسم کھایا اور ٹانگ دی اپنی بیوی کو. اگر بیوی قسم کھا لے اور وہی بات کہہ دے جو شوہر نے کی, تو پھر اس سے عذاب جو دور ہو جائے گا. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ, اور عذاب ٹل جائے گا اس بیوی سے جس پر الزام لگایا گیا ہے. ان تشہد اربعۃ شہادات باللہ, کہ وہ چار مرتبہ یہی قسم کھائے, اللہ کی قسم کھا کر کہے انہ لمن الکاذبین, کہ یقیناً وہ, یعنی اس کا جو شوہر ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ جھوٹا ہے. والخامسۃ, پانچویں مرتبہ کہے ان غضب اللہ علیہا, کہ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا غضب ہو, غصہ ہو. ان کان من الصادقین, کہ اگر اس کا شوہر جو ہے سچا ہے. البتہ اگر دونوں نے قسمیں کھا لی تو ایک صورتحال تو بنے گی, سزا تو نہیں دی جائے گی, لیکن آپس میں ان دونوں کے درمیان سیپریشن ہو جائے گی, آٹومیٹکلی طلاق واقع ہو جائے گی. اب وہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتا, نہ بیوی شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے ایک دوسرے پر الزام لگایا ہو. البتہ ولا اللہ فضل اللہ علیکم ورحمتہ, دیکھو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اگر تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاکیزہ نہ رہ پاتا. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ, اور یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جو بہت زیادہ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے اور حکمت والا ہے. اب آخری 10 منٹ ہیں, ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے, اس کا پس منظر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ ترجمہ کر لیں گے. یہ کہلاتا ہے واقعہ اس کہتے ہیں جھوٹ کو جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا گیا. پس منظر میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ عبداللہ بن ابی تھا منافقین کا سردار, جو سب سے زیادہ دشمنی رکھتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل ایمان سے. لہٰذا کوئی ایسا موقع یہ نہیں چھوڑتا تھا جس میں ان مسلمانوں کو بدنام کیا جائے, ان پر الزامات لگائے جائیں. سورہ احزاب میں بھی انشاءاللہ جو حضور کے حوالے سے اسکینڈل کا مسئلہ آیا تھا وہ بھی ہم پڑھیں گے, تو وہ بھی عبداللہ بن ابی کا اٹھایا ہوا تھا, منافقین کا سردار. اور اسی طرح حضرت عائشہ پر جو الزام لگایا, تہمت لگائی گئی, اس نے بھی یہ جو پروپیگنڈا اسی نے اٹھایا تھا. واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بنی مصطلق سے واپس آ رہے تھے. یہ 5 اور 6 نبی ہجری کے درمیان یہ واقعہ ہوا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ رہے ہیں, رات کے وقت سفر جاری تھا. لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھیں, اور دوزت ہوا کرتی تھی, دوزت کہتے ہیں اس کو جو ڈولی ہوتی ہے, اس میں آپ تشریف فرما تھی, اور وہ چل رہی تھے قافلہ. لہٰذا قافلہ رکا کسی جگہ, اسٹے کیا, قافلہ جو ہے دوبارہ اٹھا اور دوبارہ اٹھ کر چلنا شروع ہو گیا. اس دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہار تھا جو ان کے گلے میں موجود تھا, وہ ان سے مس ہو گیا, اور انہیں محسوس ہوا کہ شاید وہ گرا ہے اسی جگہ جہاں میں بیٹھی ہوئی تھی. لہٰذا وہ اپنی ڈولی سے نیچے اتری اور ہار ڈھونڈنے چلی گئی. رات کا وقت تھا, अब ये जो गुलाम वगैरह थे उन्होंने वो डोली ऐसी उठाई, उनका वैसे ही हल्का वजन था, यादव वो समझे शायद उसके अंदर मौजूद है, वो उठा कर निकल गए, ऊंट पर डाल दिया और ऊंट पर उसको बिठाया और काफिला चलना शुरू हो गया, बहुत दूर निकल गया। हजरत आयशा पीछे रह गई और जाहिर बात है रात का वक्त था, या वापस आई तो देखा काफिला चला गया, डोली भी नहीं, यादव वो जो चादर थी जिसमें वो मौजूद थी पूरी चादर उन्होंने अपने आप में लपेट ली और वहीं बैठ गई। और आपने यही सोचा कि भाई जब महसूस होगा लोगों को कि हजरत आयशा मिस हो गई तो पीछे आएंगे लोग ढूंढते हुए। अब रात का वक्त था, लिहाजा रात गए आपकी आंख लग गई और आप सो गई। इसी तरह जब काफिला चलता था हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी की जिम्मेदारी लगाई हुई थी, उनका नाम था सफवान इब्ने मोतल, कि वो पीछे पीछे आए और गिरी पड़ी चीजें जो है वो उसको उठाकर चले। अब जैसे ही वो वहां पहुंचे देखा कोई चीज मौजूद है, और हजरत आयशा खुद फरमाती है कि सफवान ने मुझे देखा हुआ था, ये जो आयत हिजाब थी इसके आने से पहले, हायत एजाज से पहले जाहिर बात है सहाबा कराम सहाबिया जो थी, सहाबिया कराम जो थी वो पर्दा नहीं किया करती थी, चेहरा उनका खुला हुआ होता था, लेकिन आयत हिजाब नाजिल हुई अब हर खातून वहां पर चेहरा छुपाती थी, लेकिन हजरत आयशा फरमाती सफान ने मुझे देखा हुआ था उस आयत हिजाब के नाजिल होने से पहले, लेकिन नींद की वजह से मेरे चेहरे से वो जो है वो चादर हट गई, और सफान ने जैसे ही मुझे देखा और पहचान लिया कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जौजा मोहतरमा है, और आपने फौरी तौर पर जोर से पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो मेरी जैसे ही मुझे मैंने महसूस किया कोई है तो मेरी आंख खुली देखा सफवान है। बारह उन्होंने अपना ऊंट मेरे सामने रख दिया, ऐसे बिठा दिया और मैं उसमें बैठ गई, और हम लोग फिर जो है और रात गए और किसी वक्त हम जो है काफले में जा पहुंचे। जैसे हम वहां पहुंचे तो अब्दुल्ला बिन उबई ने जो है प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि तुम्हारे नबी की बीवी अब जो है बचकर नहीं आई, इस पर तोहमत का इल्जाम लगाया, बड़ी शदीद बात थी जो उसने की। बारह हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को पता भी नहीं था कि मुझ पर इल्जाम लगाया जाए, और यहाँ पर बाहर प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा को शदीद अफसोस हुआ इस बात पर हुजूर अलैहिस्सलाम को, और ये जो प्रोपेगेंडा था जो अल्फाज निकले उसके मुंह से ये कुछ और मुसलमानों के दरमियान भी फैलना शुरू हो गए, और वो ऐसे फैले इसलिए कि आमतौर पर मसला यही है कि बुराई की बात ऐसे फैलती है सेकंडों में इस तरह आग, और अच्छाई की बात फैलाने के लिए बहुत जतन करने पड़ते हैं, और खास तौर पर ऐसे कोई स्कैंडल अगर आ जाए वो तो ऐसे फैलते हैं कि उसने इसको फैलाया उसने उसको और 10 बातों तक पहुंच जाए। हमारे यहाँ शाम के अखबारात ऐसे बातें फैला देते सेकंडों मिनटों में। बहरहाल बुराई की बात बहुत जल्दी फैल जाती, यही वजह हुई कि ये मुसलमानों के दरमियान फैल गई, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो बेटी थी हजरत आयशा उन पर इल्जाम लगा। यहाँ पर हजरत आयशा को पता भी नहीं कि मेरे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा हो रहा है। हुजूर को जब ये बात पता चली तो हुजूर को भी अफसोस हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईरा फरमाया और आपने जो है अलर्जी इख्तियार की। जारी बात है अभी तहकीक चल रही थी क्या सूरतहाल बनी, पता नहीं क्या सूरतहाल थी। हजरत आयशा को जब ये बात मालूम हुई तो आप इंतहाई अफसोस के साथ बीमार पड़ गई, और इतनी शदीद बीमार पड़ी कि आप फरमाती है कि बोरा मेरा जिस्म था वो सूख गया और मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा हुआ है, और ये सूरत हाल बन रही है मुसलमानों के दरमियान। बहरहाल फिर 40 दिन बाद ये आयात मुबारक नाजिल हुई, इसमें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर वह हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ से ऐलान बरात हुआ, और वो मुनाफिकीन जिन्होंने इल्जाम लगाया तो उनको सख्त अजाब की वईद जो इसमें सुना दी गई। तो यह पसमंजर इन आयात मुबारक था, बस इसी पसमंजर के साथ हम तर्जमा कर लेते हैं, कुछ 5 से 7 मिनट हमारे पास बाकी है। इन्नल लदीना जाऊ बिल इफ्क, यकीनन वो लोग के जो आए हैं बहुत बड़े इल्जाम के साथ तोहमत लगा रहे हैं, उस बतुम मिन को तुम्ही में से एक जमात है, गोया तुम्हारे दरमियान ही है मुनाफिकीन, तो क्या हुआ तुम्हारे दरमियान ही है। ला तासबूनहु शर्रल लकुम, ए मुसलमानों तुम ये ना समझो कि वो तुम्हारे लिए कोई बुरी से है, बल हुआ खैरुल लकुम, बल्कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इससे तुम्हें पता चल गया कि कौन मोमिन है और कौन मुनाफिक है, इससे दूध का दूध पानी का पानी होना वाजे हो गया। जो लोग इस बात को लेकर उड़ रहे थे और आगे फैला रहे थे बगैर तहकीक के, गोया उनके निफाक का पर्दा बिल्कुल जो है साफ हो गया। तो ये ना समझो कि ये तुम्हारे लिए कोई शर था, बल्कि इसमें तुम्हारे हक में कोई खैर ही थी। लिकुल मिन्हुम मक्तसबा मिनल इस्म, तो हर किसी के लिए हर शख्स के लिए होगा उसने जिसने जो गुनाह कमाया उसमें से उसको दिया जाएगा। वल्लज़ी तवल्ला किबरहु मिन्हुम, और वो जिसने सबसे ज्यादा किबर सबसे ज्यादा जो बड़ा बोहतान उठाया है, लहू अज़ाबुन अज़ीम, तो उस शख्स के लिए तो बहुत बड़ा अज़ाब है। अब इससे मुराद अब्दुल्ला बिन उबै था जिसने ये मसला उठाया और बाद में उसको फैला भी दिया। लौला इज समय तुमूह, ऐसा क्यों नहीं हुआ है मुसलमानों के जब तुमने ये बात सुनी थी। जन्नल मोमिनूना वल मोमिनात बयान फुसीन खैरा, तो तुम गुमान करते अहले ईमान मर्दों और औरतों के बारे में कि नेक बात का गुमान करते हैं कि खुदा ना खास्ता इतनी बड़ी बात ये कैसे हो सकती है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। वकालू हादा इसको मुबीन, और तुम ये कहते हैं कि ये तो बहुत वाज़े झूठ है जो कि बयान किया गया है। लौला जाऊ अलैहि अरबाति शुहदा, तो वो इतने बड़े इल्जाम पर 4 गवाह क्यों नहीं लेकर आए। अब ये जाहिर बात है 4 गवाहों का तस्कर आ चुका था इससे पहले कि इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले 4 गवाह होने चाहिए, तो क्यों नहीं लेकर आए वो 4 गवाह इस बात पर। فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ تو پس جب وہ چار گواہ نہیں لے کر آئے فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ تو اللہ کے نزدیک وہی لوگ جھوٹے ہیں جو انہوں نے یہ بات کہی. فَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تو اے لوگوں اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ تو تم پر بھی پہنچ کے رہتا اس مسئلے پر جو تم نے یہ چرچا کیا اس بات کا جو غلط بات کا تہمت کا تم پر بھی بہت بڑا عذاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آ کر رہتا لیکن اللہ پاک نے معاف فرمایا اس کی فضل اور رحمت کی وجہ سے. اس طرح قونہ بالسنتکم جب اس بات سے تمہاری زبانیں چل رہی تھی ایک نے سنا دوسرے کو پہنچایا دوسرے نے اور آگے پہنچایا اچھا یہ مسئلہ ایسا ہو گیا تو یہ انسان کے جو روش رہی ہے باقاعدہ بارہ انسان کمزور ہے. تو جب تمہاری زبانیں چل رہی تھی ایک دوسرے کو تم سنا رہے تھے وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہ سے مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وہ بات جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا کوئی ثبوت نہیں تھا اور تم ایسی بات آگے پہنچائے جا رہے تھے. حضور نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو ایسے بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دے. اور اتنی بڑی بات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ام المومنین ہیں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ان کے خلاف اتنا بڑا پروپیگنڈا کیا گیا تو یہ تو بہت بڑا عمل تھا جو تم نے کیا. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا تم سمجھ رہے تھے کہ یہ ہلکی بات ہے وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی جو تم نے الزام لگایا. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ هَذَا تو تم یہ کہتے کہ ہمارے لیے روا نہیں ہے کہ ہم اس بارے میں بات بھی کریں. یہ سننا تو بہت دور کی بات ہے کوئی جس نے الزام لگایا تم یہ بات کہی تھی تو اس کو فوراً وہی پر روک دیا جاتا ہے کہ بہت بڑی بات ہے. اور یہی ایک بندے مومن کا طرز عمل ہونا چاہیے کہ کسی بھی کے خلاف چاہے غیبت ہو رہی ہے کوئی بہتان لگایا جا رہا ہو فوری طور پر روک دو بھائی میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا میں سنوں گا گویا میں بھی اس گناہ میں ملوث ہو جاؤں گا. اگر میرے پاس ثبوت نہیں ہے تو ہم یہ بات کر کے گناہ کام کما رہے ہیں. غیبت ہو یا اسی طرح الزام خاص طور پر تہمت جو لگائی جاتی ہے زنا کی یہ بہت بڑا الزام ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تم اس کو سمجھ رہے تھے یہ ہلکا ہے جبکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے سنا اس بات کو کہ یہ الزام لگایا گیا ہے تو تم کہتے کہ ہم ہرگز ایسی بات نہیں کر سکتے. سبحانہ کا ہذا بہتان عظیم ہے اللہ تو پاک ہے یہ بہت بڑا الزام ہے واضح الزام ہے جو لگایا گیا. یعظکم اللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں وصیت فرما رہا ہے تمہیں نصیحت کرتا ہے واعظ کرتا ہے ان تعودوا لمثلہ ابدا آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا. اب آئیے اب تو ہو گیا جو ہو گیا ظاہری بات ہے تربیت کے لیے تعلیم کے لیے ضروری تھا کہ ایسا کوئی مسئلہ ہو اور پھر اللہ پاک آیات کے ذریعے لوگوں کے سامنے واضح فرما دیں کہ آئندہ کبھی ایسا نہ ہو. البتہ ان کن تم مومنین اگر تم مومن ہو تو کبھی اس کو جو ریپیٹ نہ کرنا. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیات اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح فرماتا ہے. واللہ علیم حکیم اللہ پاک سب کچھ سننے والا ہے اللہ پاک سب کچھ جاننے والا ہے حکمت والا ہے. اب آیت نمبر 19 خاص طور پر اسلامی معاشرے میں جو لوگ بے حیائی اور فحاشی اور بے راوی کی جو باتیں پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب کی سزا ہے جو کتنے آئی. خاص طور پر ہمارے یہاں کیبل آپریٹر جو مسلمان ہیں لیکن وہ ایسے ایسے چینلز اور ایسی ایسی فلمیں لوگ ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں ظاہر بات ہے ہر گھر میں جا رہی ہیں جہاں کیبل لگا ہوا ہے وہاں سے اس سے جو اخلاق اور ان کے کردار پر نوجوان مرد اور عورتوں کے جو بگاڑ پیدا رہا ان سب کا وبال ان لوگوں پر پہنچے گا. اب وہ یہ بات کہیں جناب ہم کیا کریں ہم تو لوگ ہم تو دونوں چینل پہنچاتے ہیں ہم تو قرآن چینل بھی دکھاتے ہیں کیو ٹی وی بھی دکھاتے ہیں ہم تو تلاوت قرآن حکیم بھی دکھا رہے ہیں نعتیں بھی سنا رہے ہیں اور فلمیں بھی چلا رہے ہیں. اب تو یہ اپنا ان کا اپنی مرضی ہے کہ وہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں. تو جان لیجئے کہ یہ جو لوگ آپریٹ کر رہے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں. اگر وہ کسی نوعیت کی نیکڈ موویز ہیں یا گندی موویز ہیں دکھا رہے ہیں اس کا وبال بارہ ان پر آئے گا آیت مبارکہ کے حوالے سے. ان الذین یحبون یقیناً وہ لوگ کہ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا کہ بے حیائی اہل ایمان کے درمیان پھیل جائے لہم عذاب علیم ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے پھر دنیا والآخرہ دنیا اور آخرت دونوں میں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو وہ لوگ کہ جو مسلمان ہونے کے باوجود کیبل چلا رہے ہیں ڈش اینٹینے چلا رہے ہیں سینما گھر کھولے ہوئے ہیں انٹرنیٹ پر اس طرح کی جو ہے فلمیں دکھائی جا رہی ہیں ان سب کے لیے آیت مبارکہ بہت اہم ہے. وانتم لا تعلمون اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ تو اللہ کا فضل اور رحمت اگر تم پہ نہ ہوتا تو لازمن تم میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا تھا. وان اللہ رؤوف رحیم اور یقین اللہ ہی ہے جو بہت زیادہ رؤوف ہے اور بہت زیادہ مہربان ہے. رؤوف کہتے ہیں شفیق ہستی کو بہت زیادہ محبت کرنے والی اور نہایت مہربان ہے. چار رکوع الحمدللہ ہم نے پڑھ لی ہیں اب وقت کی کمی کی وجہ سے بہرحال زیادہ تفصیل بیان نہیں کی جا سکی. اللہ سے دعا کیجئے کہ اب آٹھ رکوع کم از کم اگلی نشست میں ہم اس کو پڑھ لیں. تھوڑی سی تفصیل اس میں زیادہ ہے لیکن انشاءاللہ آج کم از کم سورہ نور تو ختم کرنی کرنی ہے. ہمارا سلیبس میں سورہ فرقان بھی تھی لیکن ممکن نہیں ہے کہ لگلی رہا کہ اب وہ ختم کر سکیں گے. البتہ کل آپ پوری طرح سے تیار ہو کر آئیے دوپہر میں سو جائیے گا اگر ممکن ہو لیکن کل انشاءاللہ ہم زیادہ پڑھیں گے 21 شبدی. اقول قولی حاضر واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. آئیے محترم حضرات خواتین تشریف لے آئیے. سورہ نور کی 20 آیات مبارکہ ہم پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ تفصیل دوبارہ شروع ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم. صدق اللہ العظیم. سورہ نور کے جو دو رکوع جن کا ہم نے مطالعہ کیا، اس میں واقعہ اس کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی اور اس کا پورا پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک تہمت تھی جو منافقین نے لگائی تھی، اس پہ تبصرہ آیا اور اب خصوصی احکامات دیے جا رہے ہیں خاص طور پر اس طرح کی تمام شیطانی ہتھکنڈوں سے روکنے کے لیے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو کوئی بھی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرتا ہے، فإنه یأمر بالفحشاء، تو وہ شیطان انسان کو فحاشی کا حکم دیتا ہے، والمنکر، اور بری باتوں کا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی، یعنی اے مسلمانوں تمہارے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اور فضل شامل حال نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی ایک بھی جو ہے وہ تزکیہ نفس حاصل نہیں کر سکتا تھا، یعنی تم میں سے کوئی ایک بھی بچ نہیں سکتا تھا. گویا یہ جو انسان کے اندر موٹیویشنز ہوتی ہیں مختلف قسم کی، اگر اللہ کی اللہ کا فضل اس کی رحمت شامل حال نہ ہو تو واقعہ یہ کہ انسان اپنے بل بوتے پر تو نہیں بچ سکتا. کہ ہم نے پڑھا سورہ یوسف میں بھی بڑے پیارے الفاظ آئے تھے، وما ابری نفسی ان نفس لامارہ بالسوء، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، یہ نفس کو انسان کو بہرحال برائی کی طرف راغب کرتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم فرما دے. تو اللہ کا رحم اور اس کی فضل ہو، اس کا فضل ہوتا ہے تبھی انسان گناہوں سے بچتا ہے، اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، ورنہ اگر انسان اپنے بل بوتے پہ چاہے کہ وہ گناہوں سے بچ جائے، یہ ناممکن ہے. لہٰذا ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آتے رہنا. مختلف معاملات جس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جب بھی شیطان کی طرف سے چھوٹ لگے، اس طرح کی کوئی موٹیویشن ہو جائے، جذبات ہوں، غصہ ہو، انسان برائی کی طرف راغب ہو رہا ہو، تو بڑے پیارے الفاظ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ سکھائے اس لیے کہیں تاکہ ہم بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں. تو اگر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی نہیں پاک رہ سکتا تھا. ولکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، تزکیہ فرماتا ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ پاک سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے. اب جو آیت نمبر 22 ہے، اس کے پس منظر میں واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ غریب مہاجرین صحابہ کی مدد کیا کرتے تھے، اور ویسے ہی ان کی پوری زندگی اس طرح گزری. لیکن اس سلسلے میں کچھ ایسے سادہ لوگ مسلمان بھی جو ہیں وہ اس واقعے میں شریک ہو گئے، ان کی زبانوں سے بھی بات آگے بڑھ گئی. اس میں سے ایک صحابی آتے ہیں، ان کا نام آتا ہے، بہرحال وہ صحابی تھے جنہوں نے اس بات میں اپنے آپ خدمات پیش کر دی ان کے لیے، اور اس بات کو آگے بڑھا. جب حضرت ابھی کوئی بات معلوم ہوئی کہ یہ بھی اس پورے میں یا اس پروپیگنڈا میں شامل ہے، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ اس کی مدد نہیں کروں گا، میں اس کی مدد کرتا تھا اور یہ میری بیٹی کے حوالے سے جو ہے وہ اس طرح اسکینڈل میں شامل ہو گیا. تو جیسے انہوں نے قسم کھائی، آیات مبارکہ نازل ہو گئیں اور ان کو تنبیہ کر دی گئی، گویا تنبیہ کا لفظ نہیں بلکہ زیادہ بہتر ہوگا، ان کو متوجہ کر دیا گیا کہ اس طرح کی قسم کھا لینا خیر کے لیے یہ مناسب نہیں. تو ولا یا تلی اول الفضل منکم وسع، اور وہ لوگ کہ جو تم میں سے صاحب فضیلت ہیں اور وسعت والے مال میں، ان کو چاہیے کہ وہ قسمیں نہ کھایا کریں. ایو تو اول القربا، کہ وہ مال دیں گے قرابت داروں کو، والمساکین مسکینوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے آئے ہیں. تو اس طرح کی کبھی کوئی بات ہو تو قسم کھا لینا کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، یہ مناسب نہیں ہے. ولیسپو، انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیا کریں اور درگزر کر دیا کریں. اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر بہتر ترجمہ یہ کہ معاف کر دو اور درگزر کر دو. اور اگلے جو الفاظ ہیں بہت ہی پیارے ہیں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا وہ لوگ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دے, تمہارے خطاؤں کو معاف فرما دے, واللہ غفور رحیم, اور اللہ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان. تو انسانوں کی خطاؤں سے اگر تم معاف کرو گے, انسانوں سے جو غلطیاں ہوں گی ان کو درگزر کرو گے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. جب یہ الفاظ نازل ہوئے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا وہ لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ پاک انہیں معاف فرما دے, تو فوری طور پر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بلا وربنا, اے رب ہمارے یقیناً انا نحبو, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے خطاؤں کو اللہ پاک معاف فرمائے. انہوں نے اپنی قسم تھوڑی, اس کا کفارہ ادا کیا اور دوبارہ سے ان کی جو مدد شروع کر دی. ان الذین یرمون المحصنات المحصنات الغافلات المؤمنات, اب یہ آیات مبارکہ ہیں جو کہلاتی ہیں آیات, وہ آیات جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو الزام لگایا گیا اس کا انہوں نے اللہ کی طرف سے گویا تبرع, اعلان برات, اعلان بیزارگی جو ہے وہ نازل ہوا. اور جب یہ آیات پڑھ کے سنائی گئی حضرت عائشہ, ابھی پوری تفصیل ہے, اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو تفصیل میں قرآن میں ضرور پڑھیے گا, بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے بات لکھی ہے کہ کیا گزری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, کیا گزری حضرت ابوبکر صدیق پر, کیا گزری حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر. اب ظاہر بات ہے اتنا شدید یہ پروپیگنڈا تھا جس میں اللہ کے رسول کو بھی شدید تکلیف ہو رہی ہے, حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, اور سب سے بڑھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر یہ الزام لگایا گیا, وہ کہتی ہیں ایسی شدید تکلیف سے میں گزری کہ مجھے جو ہے وہ شدید بیمار ہو گئی اور پورے سوکھ کر کاٹا ہو گئی, یہ حالت ہو گئی تھی ان کی اس بات کے حوالے سے. بہرحال جب یہ آیات میں بار کر نازل ہوئی تو بہت خوش ہوئی, اور انہوں نے آیات کے حوالے سے لوگوں کے سامنے کہا کہ اللہ نے میری جو ہے وہ حفاظت فرمائی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری طرف سے یہ الزام کی جو ہے وہ دور فرمایا. بارہ دن آیات کے حوالے سے اگر ممکن ہو تو تفہیم قرآن میں بہت ہی پیارا جو ہے وہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات, یقیناً وہ لوگ کے جو تہمت لگاتے ہیں, الزام لگاتے ہیں پاک دامن بھولی بھالی اہل ایمان عورتوں پر, معصوم عورتوں پر, لو انو کی دنیا والا آخرا, ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے دنیا اور آخرت میں. گویا وہ منافقین ان کے لیے اب یہاں پر سزا آ گئی کہ دنیا اور آخرت میں ان پر جو ہے وہ سزا ہے. ولہم عذاب عظیم, اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اب جب یہ جو انسان برا عمل کرتا ہے تو اس کے خلاف اس کے اعضاء جو ہے وہ گواہی دیں گے, سورہ حامیم سجدہ میں بھی آئے گا, یہاں پر بھی آ رہا ہے, اور تیسرا مقام ہے سورہ یاسین جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اپنے اعضاء و جوارے, زبان ہاتھ پیر انسان کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے. یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم, وہ دن جس دن گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کی زبانیں, ان کے ہاتھ اور ان کے پیر, بما کانوا یعملون, جو کچھ بھی وہ برا عمل کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے. یوم اذن یوفیہم اللہ دینہم الحق, اور اس دن پورا پورا بدلہ عطا فرما دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اس عمل کا, ان کی سزا کا, بالکل پورا پورا ٹھیک ٹھیک. ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین, اور وہ جان لیں گے کہ یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو بالکل برحق ہے, واضح اور ظاہر حق ہے. اب یہ جو اصول ہے آیت نمبر 26 میں, یہ بھی اخلاقی اصول ہے کہ جو گندے لوگ ہیں ان کے لیے گندی خواتین بنائی گئی, اور جو پاک باز پاکیزہ مرد ہیں ان کے لیے پاکیزہ عورتیں اللہ پاک نے بنائی ہیں. تو ان آیت کے حوالے سے جو خاص طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزگی ہے وہ تو لوگوں کے سامنے واضح تھی, لہٰذا آپ کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ بھی انتہائی پاکیزہ عورتیں تھیں, انتہائی پاک دامن عورتیں تھیں. تو اخلاقی اصول یہاں بیان کر کے گویا یہ حقیقت بیان کر دی کہ گندے لوگوں کے لیے, گندے مردوں کے لیے گندی عورتیں اللہ پاک نے بنائی, اور پاکیزہ مردوں کے لیے, اور خاص طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پاکیزہ ہستی, ان کے لیے جتنی بھی خواتین آئی ان کے نکاح میں وہ ساری کی ساری انتہائی مطہر, انتہائی پاکیزہ خواتین تھیں. تو فرمایا الخبیثات للخبیثین, جتنی بھی ناپاک عورتیں ہیں, یعنی گندی عورتیں مراد یہ کہ زنا کاری کرنے والی, وہ گندے مردوں کے لیے, والخبیثون للخبیثات, اور اسی طرح جتنے گندے مرد ہیں وہ گندی عورتوں کے لیے. اس کے برعکس والطیبات للطیبین, اور پاکیزہ پاک دامن عورتیں جو ہے وہ پاک دامن مردوں کے لیے ہیں. والطیبون للطیبات, اسی طرح جتنے پاک دامن مرد ہیں, پاکیزہ مرد ہیں, وہ پاکیزہ عورتوں کے لیے. اولئک مبرؤون مما یقولون, یہ آیت تبرع جو نازل ہوئی ان منافقین کے الزام پر, یہ لوگ مبرا ہیں ان تمام باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں, جتنی بھی باتیں انہوں نے بیان کی حضرت عائشہ سے متعلق خاص طور پر, ان سب کا یہاں پر جو ہے وہ الزام ان سے بھری ان کو قرار دے دیا گیا. لہم مغفرت و رزق کریم, ان لوگوں کے لیے بہت مغفرت ہے, بہت بڑی مغفرت ہے اللہ کی طرف سے, اور بڑی عزت والی روزی ہے. یہ آیات لے کر وہ گئیں, اور بہت خوش ہوا کرتی تھی، ان کو پڑھتی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان تبرہ جو نازل ہوا حضرت عائشہ کے خلاف جو بھی معاملہ ہو رہا تھا وہ پڑھا کرتی تھی۔ بہرحال جیسے میں نے عرض کیا، میرے لیے ممکن نہیں ہے پوری تفصیلات بیان کروں، لیکن پس منظر اگر آپ پڑھیں گے اور تفصیل پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنا شدید پروپیگنڈا کیا گیا، اور جب یہ آیات نازل ہوئی تو کتنی خوشی کا دن تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب جو احکامات آ رہے ہیں اس میں جیسے عرض کیا گیا تھا معاشرتی احکامات ہیں، اور معاشرتی احکامات میں خاص طور پہ یہی تطہیر معاشرہ، معاشرے کو پاک کرنا ہر قسم کے زنا سے، ہر قسم کی بدکاری سے، اس کے لیے پری ریکوزٹ، کسی بڑے گناہ سے بچانے کے لیے اس سے جو جتنے بھی محرکات ہیں، اس کے جتنی بھی موٹیویشن ہیں، ان کو بھی جو ہے روک دیا گیا۔ جس طرح میں نے ایک دفعہ آپ کو مثال میں سمجھایا تھا کہ اگر کبھی ریل گاڑی خراب ہو جائے، مین ٹریک پر خراب ہو جائے، اب ظاہری بات ہے اس کو اٹھا کر رکھنے تو سرے، تو کیا کیا جاتا ہے کہ اس سے 3-4-5 کلومیٹر پہلے جو ہے اس کے اوپر پٹاخے رکھ دیے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پٹاخے، کہ وہ جو ہے لوگوں کو پتا چل جائے، ڈرائیور کو خاص طور پر کہ آگے کوئی مسئلہ ہے، اور ظاہری بات ہے ریڈ سگنل بھی آن ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی سگنل نہ ہو، اندھیرا ہو، یا پھر یہ کہ بیابان میں خراب ہو جائے، تو وہاں پر کیا کریں؟ وہاں پر پھر یہ کیا جاتا ہے کہ دور دور جو ہے وہ پٹاخے رکھے جاتے ہیں، تاکہ جیسی گاڑی وہاں پہنچی اور پٹاخہ پھٹے تو آگے سمجھ جاؤ کہ آگے کوئی بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے۔ اسی طرح زنا کے حوالے سے جتنی بھی موٹیویشنز ہیں ان سب پر پابندی لگا دی گئی، نکاح کے حوالے سے، نگاہوں کے حوالے سے نگاہوں کی حفاظت کا حکم دے دیا گیا، نکاح کی طرف موٹیویشن دلائی گئی، پردے کے احکامات دیے گئے، پھر گھر کے اندر کا پردہ الگ ہے، گھر کے باہر کا پردہ الگ ہے، گویا عورت کی عزت اور عصمت کی حفاظت کے حوالے سے جتنے بھی کام ہو سکتے تھے وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیے۔ لہذا سورہ نور میں گھر کے اندر خاص طور پر جو سطر کا معاملہ ہے وہ عورت کی تفصیل یہاں پر بیان ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم، سب سے پہلی بات کیا ہے کہ کبھی داخل نہ ہو ایسے گھروں میں جو تمہارے گھر نہ ہو، کسی اور کا گھر ہے تو کبھی بغیر اجازت داخل نہ ہوا کرو، یعنی کہ منہ اٹھا کر چلے آ رہے اندر، حتی تستاسنو، یہاں تک کہ تم، حتی تستانسو، یہاں تک کہ تم اجازت لو۔ اور اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ گیٹ کے باہر کھڑے ہوں، مین گیٹ پہ نہ کھڑے ہوں بالکل دروازے کے سامنے، دروازہ کھلے تو آپ اندر دیکھ لیں، بلکہ نو کرنے کے بعد سائڈ میں کھڑے ہوں، اور اگر آپ سے پوچھا جائے کون ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں ہوں، اب ظاہر ہے تو میں کون، اب وہ میں کرتے رہے آپ باہر، تو لوگ سمجھے صاحب کو بکری آ گئی ہے باہر، تو یہ میں نہ کہیں بلکہ آپ اپنا نام لیں، جب بھی آپ سے کوئی پوچھے آپ کون ہیں تو اپنا نام بتائیے کہ میں ہوں، پر میں فلاں فلاں، تاکہ آپ کی شناخت ہو جائے۔ اور اگر وہ اجازت دیں گھر والے کہ آپ گھر میں تشریف لے آئیے تو گھر میں داخل ہوں، اگر پردے کا احکامات ہو گئے وہاں پر پوری طرح پردہ کروا دیا گیا، خواتین ایک طرف ہو گئی تو پھر آپ گھر میں آ جائیے، یہ نہیں کہ آن کیا دروازہ کیا اور دھڑلے سے اندر داخل ہو گئے، یہ ترجمہ ایک بندہ مومن کا نہیں ہے۔ لہٰذا اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت بھی احتیاط کرنا چاہیے، یہ بھی ذہن میں رکھیے، اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کی اپنی بیگمات اور آپ کی اپنی بہنیں اور والدہ اور سمجھے محرم خواتین ہیں، پھر بھی داخل ہوتے وقت اجازت لیں، کم از کم نوک کر کے داخل ہو، کھکار کے داخل ہو، تاکہ گھر کی خواتین کو پتہ چل جائے کہ مرد آ رہے ہیں، تاکہ وہ جو ہے پردے وغیرہ کے معاملہ یا جو بھی سطر کا معاملہ کم از کم وہ کر لیں۔ تو یہ ایک اخلاقی تعلیم جو ہے بیان کی گئی، ہرگز داخل نہ ہو اپنے گھروں کے سوا کسی اور گھر میں، حتیٰ تستانسو، یہاں تک کہ تم اجازت لو، وتسلمو علی اہلیا، اور داخل ہوتے وقت سلام کیا کرو گھر والوں پر، یہ اخلاق کی اصول ہے کہ جب بھی داخل ہو السلام علیکم کہا کرو، ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، لعلکم تذکرون، اور یہ اس لیے تاکہ تم ان باتوں سے نصیحت حاصل کرو۔ گویا وہاں پر سورہ بنی اسرائیل میں جو ہم نے بات پڑھی تھی، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، زنا کے تو قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ وہ بہت ہی برا عمل ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے، گویا جو راستہ جس منزل کی طرف جا رہا ہے وہ تباہی پر مبنی ہے۔ لہٰذا زنا کی پریکوزٹس کو روکنے کے لیے ساری کی ساری باتیں بیان ہوئی کہ گھر میں داخل ہو تو اجازت لے کر، اور یہ کہ سلام کرتے ہوئے۔ اس میں بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر گئے، آپ نے دروازے پہ دستک دی اور آپ کھڑے ہو گئے، اندر سے پوچھا گیا کون ہے، آپ نے فرمایا میں ہوں، السلام علیکم، سلام کیا آپ نے، پھر وہ صحابی باہر نہیں آئے، پھر آپ نے دوبارہ دستک دی اور پھر وہ السلام علیکم، پھر وہ کھڑے رہے، انہوں نے جواب نہیں دیا کوئی، تیسری مرتبہ آپ نے سلام فرمایا السلام علیکم، آپ واپس جانے لگے، کیونکہ تین مرتبہ حکم ہے کہ تین مرتبہ اجازت دو، اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے گا۔ جیسے ہی آپ جانے لگے وہ صحابی دوڑتے ہوئے اور آپ کو کہا وعلیکم السلام اور آپ کو گھر میں لے آئے، تو حضور نے فرمایا کہ بھائی پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ میں نے سلام کیا، آپ کیوں نہیں آئے؟ تو فرمایا کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مجھ پر سلامتی کی دعا آ رہی تھی، لہٰذا میں نے کہا کہ بار بار مجھ پر سلامتی کی دعا ہے، اور میں جواب دے رہا تھا، لیکن پھر جب تیسری مرتبہ ہوا تو مجھے اس بات کو اندیشہ ہوا کہ آپ چلے جائیں گے، اس لیے میں باہر آیا اور آپ کو لے کر آیا۔ تو یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. وتسلموا علی اہلھا, اور گھر والوں پر سلام کیا کرو. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. فإن لم تجدوا فیہا احدا, اور اگر تم وہاں گئے ہو اور وہاں پر کسی کو نہیں پا رہے, جواب نہیں آ رہا اندر سے, فلا تدخلوها, تو دیکھو ہرگز داخل نہ ہوا کرو. حتی یوزن لکم, یہاں تک کتنے اجازت دی جائے. مثال کے طور پر گھر میں کوئی مرد نہیں ہے, صرف خواتین ہے, وہ اندر سے جواب نہیں دے رہی, اس لیے کہ عورت کی تو آواز کا بھی پردہ ہے, اور محرم اور نامحرم کی تفصیل بیان ہوئی, لہٰذا عورت جواب نہیں دے رہی, وہ لاک ہے اندر سے. اور اگر جواب نہیں آ رہا ہے, اجازت نہیں مل رہی, تو آپ واپس چلے جائیے. وَإِن قِيلَ لَكُمْ, اور اگر کہہ دیا جائے ارجعوا, واپس لوٹ جاؤ, فرجعوا, تو واپس لوٹ جایا کرو, ہوا ازکا لکم, یہی تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے, زیادہ پاکیزہ ہے. واللہ بما تعملون علیم, اور اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے ہر عمل سے خوب باخبر ہے. اس کا اخلاقی اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی کے گھر جانے لگیں, اہتمام کے ساتھ جا رہے ہوں, تو آپ پہلے اس کو کال کیجئے. آج ہمارے پاس موقع ہے, ٹیلی فون کر دیجئے, میسج کر دیجئے, بھائی میں آ رہا ہوں, اتنے بجے ملاقات ہوگی. اگر آپ نے اجازت نہیں لی, اس سے پہلے سے ٹائم فکس نہیں کیا اور آپ گھر چلے گئے, اب اگر وہ کسی ایسے کام میں مصروف ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں دے سکتا, تو یہ آپ کا اخلاقی حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو آ کے ویلکم کرے اور بٹھائے. اگر وہ کسی اور کام میں مصروف ہے اور کہہ دیا جائے بھائی ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, تو برا نہ منائیں, اس لیے کہ باقاعدہ وہ اس کے آپ نے ٹائم نہیں لیا. ہمارے یہاں عام طور پر یہ اصول ہے کہ جناب ہم اگر کسی کے گھر چلے گئے تو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں, جناب اتنی دور سے تمہارے گھر آئے, تم نے ہمیں اٹینڈ ہی نہیں کیا. جبکہ قرآن حکیم کا حکم کیا ہے, وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا, اور اگر تم سے کہہ دیا جائے لوٹ جاؤ, واپس چلے جاؤ, فَرْجِعُوا, تو واپس چلے جایا کرو, ہُوَ أَزْكَى لَكُمْ, یہی تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ, اللہ پاک تمہارے سارے اعمال کو خوب اچھی طرح جانتا ہے. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, اب مزید آداب آ رہے ہیں گھر کے اندر داخل ہونے کے, خاص طور پر ہاں تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں. اَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ, کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ کہ جہاں پر کوئی رہائش وغیرہ نہیں ہے, غیر مسکونہ, بغیر رہائش کے, کوئی سٹور ہے, کوئی گودام ہے, کوئی دکان وغیرہ ہے. فیہا متاؤ لکم, وہاں پر تمہارے کی متا مالو متا ہے, سٹور وغیرہ ہے, میں نے عرض کیا. وہاں ضروری نہیں کہ آپ دستک دے کے کھڑے, اندر کوئی ہے نہیں تو جواب کون دے گا. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون, اللہ پاک خوب اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو. اب خاص طور پر گھر کے اندر کے جو پردہ ہے, اس میں محرم خواتین کے حوالے سے جو احتیاط برتنی چاہیے, نگاہوں کا پردہ جس کو کہا جاتا ہے, وہ اب یہاں پر بیان ہو رہا ہے. قول اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے, للمومنین, اہل ایمان مردوں سے, یغضوا من ابصارہم, اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں, ویحفظوا فروجہم, اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں, ذالک ازکا لہم, یہی بات ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون, اللہ پاک خوب اچھی طرح جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہ گھر کے اندر ہی ممکن ہے کہ آپ گھر کے اندر نگاہوں کو نیچا رکھیں. بیوی کا معاملہ بالکل مستثنا ہے, ظاہری بات ہے اس سے تو پوری دلچسپی ہونی چاہیے انسان کو, لیکن ماں بہن اور بیٹی یہ محترم رشتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کی طرف نگاہیں گڑانا, گڑا کر ان کی طرف دیکھنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. ماں ہو, بیٹی ہو یا بہن ہو, اس سے بھی نگاہوں نیچے کر کے بات کرنا, یہ اصل میں جس میں ہدایت دی گئی. بہرحال ماں بہن بیٹی رشتے تو ہیں, لیکن وہ عورت بھی تو ہے, اور عورت کے اندر جو اس کا حسن, نسوانی حسن ہے, اس کے اندر موجود ہے. تو نگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ اپنی ماں بہن بیٹی سے جو محرم رشتے دار ہیں, ان سے بھی نگاہیں جھکا کر بات کی جائے, یہ آداب میں شامل ہے. ظاہری بات ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ باہر نگاہیں نہیں جاؤ کر بات کی جائے. آپ ڈرائیو کرنے, آپ ڈرائیو کرتے ہوئے نیچے نگاہیں کریں گے تو کیا ہوگا, یہ باہر کا پردہ نہیں ہے کہ نگاہوں کو نیچا رکھو. بہرحال اگر باہر بھی کوئی نامحرم یا کوئی اور عورت ہے جو آپ سے گفتگو کرتی ہے, تو اخلاق کی تعلیم یہ ہے کہ اگر گفتگو کرنی پڑ جائے مجبوراً, تو نگاہیں دوسری طرف ہوں یا نیچے نگاہیں کر کے بات کی جائے, آداب میں. یہ تقوی کی نشانی ہے کہ انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے, اس لیے کہ پہلا اسٹیپ بہرحال نگاہ کا ہے. نگاہوں سے آغاز ہوتا ہے, سب سے پہلے کسی کو دیکھنا, پھر اس سے بات کرنا, پھر اس سے متعلق سوچنا, اور پھر جو آگے معاملات ہیں وہ دوسرے. اسی طرح سننے سے ہوتا ہے, ہمارے یہاں ٹیلی فونک بات شروع ہوتی ہے, سب سے پہلے آواز سنی, پھر دیکھنا چاہا, پھر اور آگے بات بڑھ گئی. تو ان تمام چیزوں پر جو ہے وہ بلاک لگا دی گئی کہ ایسا نہ کیا جائے. کل للمومنین یغضوا من ابصارہم, ہمارے یہاں تو انٹرنیٹ کی شادیاں ہو رہی ہیں آج کل, وہ کئی میل دور بیٹھی ہوئی ہیں, آپس میں باتیں ہو رہی ہیں, بلاخر ملاقات ہوئی اور پھر جو ہے وہ شادی ہو گئی. بہرحال اگر شادی کر لی جائے جائز طریقے سے تو وہ بات دوسری, لیکن ابتدا اگر اس طرح سے ہو رہی ہے تو یہ غیر اسلامی طریقہ ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, اب یہاں پر دیکھیے ایک اور اصول آپ کو نظر آئے گا. ایک اصول مردوں سے حکم دیا جاتا ہے, اس میں خواتین بلٹ ان ہوتی ہیں کہ ان کو بھی حکم دیا جا رہا ہے, لیکن یہ نگاہوں کا پردہ خاص طور پر عورتوں کے لیے بھی واجب کیا گیا. یہ نہیں کہ مردی سے نگاہیں نیچے کر کے بات کریں, عورتوں کو فل اجازت ہے کہ وہ برقعے کے اندر جس کو چاہے دیکھنا چاہے دیکھ لیں, ایسا نہیں ہے. عورت کے اندر بھی شرم و حیا ہونی چاہیے کہ وہ نگاہوں کو نیچا رکھے. تو فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ, اے نبی آپ اہل ایمان عورتوں سے فرما دیجئے یغضضن من ابصارهن کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں ویحفظن فروجهن اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں ولا یبدین زینتهن اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کریں. اب زیب و زینت کی وضاحت کیا ہے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا. البتہ عورت زیب و زینت کے ساتھ کن مردوں کے سامنے آ سکتی اس کی تفصیل آ رہی ہے الا ما ظہر منہا سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے ول یضربن بخمرهن علی جیوبهن اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اوڑیاں جو ہیں وہ اپنے سینوں پر اپنے گروبانوں پر ڈال لیا کریں بکل اس کا ڈال لیا کریں ولا یبدین زینتهن اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کریں الا لبعولتهن سوائے اپنے خاوندوں کے سامنے. اب ظاہری بات ہے شوہر کا معاملہ بالکل ایکسپشنل ہی ہے, اس سے تو پوری طرح بن سنور کے گفتگو کرنی ہے. عورت جو میک اپ وغیرہ کرے گی جو اپنے آپ کو سنوارے گی وہ صرف اپنے مرد کے لیے اپنے خاوند کے لیے, اس کی اجازت نہیں بلکہ حکم ہے باقاعدہ کہ جب اپنا شوہر گھر میں آئے تو خوبصورتی کو اچھی طرح انسان اپنے اوپر سنوارے اور اپنے مرد کے سامنے خوبصورت بن کر آئے. ظاہری بات ہے اگر بیوی خوبصورت ہوگی اخلاقی اعتبار سے بھی ظاہری اعتبار سے تو عورت مرد جو ہے وہ اس کی طرف توجہ دے گا اور اپنی عورت پہ جو ہے اس کی توجہ ہوگی کسی اور عورت کی طرف نہیں جائے گا. لیکن گھر میں ہی اگر نہیں ہو خوبصورتی نہ ہو نہ ظاہری اعتبار سے نہ اخلاقی اعتبار سے تو ظاہر بات ہے مرد کے اندر پھر جو ہے وہ کشش عورت کے اندر اگر کشش نہ ہو تو پھر لازمن مرد جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھے گا. لہذا فرمایا کہ وہ ظاہر نہ کرے اپنی زیب و زینت کو سوائے اپنے جو خاوند ہیں اس میں کوئی تفصیل آ رہی ہے محرم مرد ان کی جو ہے تفصیل آ رہی ہے او آبائنا یا پھر یہ کہ اپنے جو اس کے باپ دادا ہیں اس میں باپ بھی شامل ہیں اسی طرح دادا بھی شامل ہیں اور نانا بھی شامل ہیں او آبائی بغولتهن یا پھر یہ کہ اپنے شوہروں کے باپ جو سسر ہوتے ہیں ان کے سامنے آ سکتی ہے چہرہ کھول کر زینت سے مراد یہاں پر چہرہ ہے او ابنائهن یا پھر یہ کہ اپنے بیٹوں کے سامنے او ابنائی بغولتهن یا پھر اپنے بیٹوں کے شوہروں کے بیٹے جو ہیں یعنی اگر فرض کریں پہلی بیوی سے اگر اس کا کوئی بیٹا ہے تو وہ بھی اس کا محرم ہے او اخوانهن یا پھر اپنے جو ہیں وہ بھائیوں کے سامنے او بنی اخوانهن یا پھر یہ کہ اپنے بھائی کے بیٹے جو بھتیجے ہیں ان کے سامنے آ سکتی ہے او بنی اخواتهن یا پھر اپنے بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے جو ہیں وہ اس کے محرم ہیں او نسائهن یا پھر یہ کہ جو اس کی اپنی عورتیں اپنی محرم سے مراد یہ کہ گھر کی عورتیں ان کے سامنے آ سکتی ہے او ما ملکت ایمانهن یا پھر جو اس کی ملک یمین ہے جو اس کی کنیزیں ہیں ان کے سامنے آ سکتی ہے آگے تابعین غیر اولی الارب آتی من الرجال اور یہ وہ خدمت گزار مرد جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کو بہت زیادہ غرض نہیں ہے عورتوں سے آگے طفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء یا پھر یہ کہ وہ چھوٹے بچے معصوم بچے جن کے سامنے ابھی عورتوں کے جو پردے کے معاملات ہیں وہ ابھی واضح نہیں ہوئے چھوٹے معصوم بچے ان کے سامنے آ سکتی ہے ولا یضربن بارجلهن اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پیر نہ ماریں زمین پر لیعلم ما یخفین من زینتهن کہ ظاہر ہو جائے وہ جو کہ چھپا ہوا ہے ان سے ان کی زینت میں سے وتوبوا الی اللہ جمیعا اور تم سب مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرو ایہا المومنون اے اہل ایمان مردوں اور عورتوں لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا سکو. اب یہ تو پوری تفصیل ہو گئی محرم کی. اب یہاں سے جو بات شروع ہوئی تھی اس سے ذرا دوبارہ سے آ جائیے کہ عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کریں. اب زیب و زینت کے حوالے سے کسی بھی تفسیر میں پڑھ لیجئے یا اگر عقلی اعتبار سے بات کریں تو یہ ہے انسان جو ہے وہ عورت ہو یا مرد ہو اس کا سب سے خوبصورت ترین حصہ اس کا چہرہ ہوتا ہے. یہ جو فیس اللہ پاک نے بنایا یہی اس کا اصل میں ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے. اسی سے اس کی ایج پتہ چلتی ہے, اسی سے اگر اس کی خوبصورت مسکراہٹ ہے تو اس کی جو ہے خوبصورتی پتہ چلتی ہے. دانت خوبصورت ہیں, آنکھیں خوبصورت ہیں, یہی چیزیں خوبصورت ہوتی ہیں, باقی چیز تو ظاہری بات ہے اکثر و بیشتر ڈھکی ہوئی ہوتی ہے. جو اصل چیز ہے وہ آپ کا ریپرزینٹیٹو ہے. ہمارے یہاں ایک پرانے زمانے میں ایک چلا کرتا تھا لکس کا ایک ایڈورٹائزمنٹ, وہ کہا کرتی تھی جناب آخر لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں پھر کیوں نہ اس کی بہترین حفاظت کی جائے. تو دیکھنے والی چیز جو ہے وہ ہوتی جو ہے وہ چہرہ ہے, چہرے سے آپ کی ریپرزینٹیشن ہوتی ہے عمر کی بھی اور دیگر چیزوں کی. اور قرآن حکیم نے در حقیقت اسی چہرے ہی کو چھپانے کا حکم دیا ہے. تو گویا چہرہ ہی جو ہے وہ اسی سے بات آگے بڑھے گی. ظاہری باتیں تو زینت ظاہر نہ کرے, زینت سے مراد چہرہ ہے. اس کے لیے پورے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ. چہرے کا پردہ پوری ایک بڑی زبردست کتاب ہے, ڈاکٹر صاحب نے بھی اس پہ تفصیلی گفتگو کی ہے, کیفیت بھی موجود ہے کتاب بھی موجود ہے. تو ان کو چاہیے کہ اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کریں. ہاں سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے. خود ہی ظاہر ہونے سے کیا مراد ہے؟ ایک عورت ہے پوری طرح سے پردے میں, پوری طرح سے پردے میں لیکن اس کی ایک ہائٹ ہے, ظاہری بات ہے قد و قاد جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا. اسی طرح جو بھی جسمانی قد و اللہ پاک نے رکھی ہے برقعے میں بھی ہوگی پھر بھی جو ہے وہ زیادہ ظاہر ہوگی. اسی وجہ سے مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ عورتوں کی طرف نہ دیکھیں, چاہے وہ پردے میں کیوں نہ ہو, اپنی نگاہوں کو دوسری طرف کر لیں. ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول کے ساتھ تھے, چھوٹے تھے, معصوم تھے, زیادہ عمر کے نہیں تھے, اور حضور کے ساتھ اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. وہاں سے کچھ خواتین گزر رہی تھی, ان کی طرف دیکھنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گردن پکڑی اور دوسری طرف کر دی, خود موڑ دیا کہ ان کی طرف نہ دیکھو, عورتوں کی طرف دیکھنا بھی نامناسب ہے. ظاہر بات ہے وہ معصوم تھے لہٰذا ان کے ساتھ سختی نہیں کی گئی, لیکن عورتوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے, الا یہ کہ انسان دیکھ کر آگے بڑھ جائے وہ بات ہی دوسری ہو جائے گی. تو الا ما ظہر منہا, سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے. اور اسی طرح خاص طور پر گھر کے اندر جب عورت رہے گی تو عورت کا سطر کیا ہے, یہ نوٹ کر لیجئے. مرد کا سطر اور عورت کے سطر میں زمین آسمان کا فرق ہے. مرد کا سطر وہ ہے کہ جو ہر حالت میں اس نے چھپانا ہے, وہ ہے ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک, ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ وہ سطر ہے جس کو ہر حال میں اس نے چھپانا ہے. ایکسپشنلی بات دوسری کہ مریض ہو تو وہ بات دوسری ہو جائے گی, البتہ یہ وہ فرض ہے جو اس نے چھپانا ہے, اس کا سطر ہے. عورت کا سطر کیا ہے؟ عورت کا سطر اپنے محرم مردوں کے سامنے پورا کا پورا جسم ہے, سوائے اس کے چہرے کی ٹکیا کے اور دونوں ہاتھوں کے اور دونوں پیروں کے. یہ ہے اس کا جو حصہ جو کہ کھل سکتا ہے اپنے محرم مردوں کے سامنے, اپنے باپ کے سامنے, بیٹے کے سامنے, بھتیجوں کے سامنے. یہ تو پوری تفصیل آئی. آپ نے محسوس کیا ہوگا تفصیل میں کزنز کا کہیں تذکرہ نہیں آیا. ظاہر بات ہے کزنز جو ہوتے ہیں فرسٹ کزن, انہیں سے تو اصل پردہ ہے, انہیں سے تو اصل خطرہ ہوتا ہے. اسی میں پھر نہ دیور کا کہیں مسئلہ آیا, نہ بہنوئی کا مسئلہ آیا. اب کہا جاتا ہے جناب دیور سے کیا پردہ کریں, وہ تو گھر میں ہی ہوتا ہے, اور سب سے خطرناک جو چیز ہے وہ دیور ہی ہوتا ہے. حضور سے پوچھا گیا کہ دیور سے پردہ ہے, حضور نے فرمایا دیور تو موت ہے, یعنی اس سے تو شدید ترین پردہ کرنا ہے. اس لیے کہ باہر سے کوئی مرد آئے گا اور کوئی ملوث ہونے کا معاملہ ہو تو بہت دور کی بات ہے, گھر میں اگر کوئی شخص ایسا موجود ہے تو اس سے لازمن پردہ کرنا ہے. اور عورتیں جو سرے پردہ کرتی ہیں وہ بہنوئی سے بھی اور دیور سے بھی جو ہے وہ پردہ کرنا ہے, بہنوئی بھی دیور بھی. اسی طرح جو شوہر کے ماموں ہیں چچا ہیں وہ بھی سارے اسی میں آتے ہیں, وہ بھی سارے کے سارے نا محرم ہیں. ہاں باپ ہے وہ اس کے محرم ہیں. اسی طرح شوہر کے جو بھانجے بتیجے ہیں ان سے بھی جو ہے وہ پردہ ہے. بیوی کے اپنے یعنی عورت کے اپنے جو بھانجے بتیجے ان سے پردہ نہیں ہے, ان کے سامنے آ سکتی ہے. تو یہ فہرست جو اللہ پاک نے بیان فرمائی, خدا نہ خاصا اللہ پاک بھول نہیں گیا کہ دیور کا نام اس میں نہیں آیا, بہنوئی کا نام نہیں آیا, اسی طرح بھانجے بتیجے شوہر کے ان کا نام نہیں آیا. یہ کمپلیٹ فہرست اللہ پاک نے بیان فرما دی کہ یہ ہے محرم مرد, ان کے سامنے تم چہرہ کھول کے آ سکتی ہو, ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے تمہارے نا محرم ہیں, ان کے سامنے آپ اپنی زینت ظاہر نہیں کر سکتی. البتہ آخر میں جو الفاظ ہیں ولا یضربن بأرجلهن, کہ عورت جا رہی ہے پائزیب پہنی ہوئی جناب پوری طرح برقعے میں, لیکن چل اس طرح سے رہی ہے کہ اس کو چھنک چھنک اس میں آواز آ رہی ہے. آپ کوئی شخص نہ بھی دیکھنا چاہے تو پیچھے مڑ کے دیکھے. اور یہ بہرحال انسان کی کمزوری ہے. ہمارے جو عبدالسلیم صاحب ہیں ڈاکٹر عبدالسلیم, وہ بڑی دلچسپ بات بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ آپس میں باتیں کر رہے ہو چار پانچ مرد وہاں سے گزر جائیں کسی کی توجہ نہ جائے گی, کوئی عورت گزر جائے سارے کے سارے وہاں دیکھیں گے کون گزرا یہاں سے, کون ہے کون صاحبہ یہاں سے گزر گئے. انسان کی کمزوری ہے بہرحال. اسی طرح انسان کی جبلی کمزوری اس کو روکنے کے لیے فرمایا کہ عورت کبھی اپنے پیروں میں ایسی پازاب نہ پہنے کہ اگر چل رہی ہے تو چھن چھن آواز آ رہی ہے, برقعے میں بھی ہے لیکن پھر بھی متاثر کر رہی ہے لوگوں کو. اور اسی طرح خوشبو وغیرہ کا اہتمام نہ کرے. عورتوں کو چاہیے کہ بڑی لطیف ہلکی خوشبو لگائیں, اور عورتوں کے درمیان جاری تو لگا سکتی ہیں کہ تاکہ کوئی بدبو وغیرہ کا معاملہ نہ ہو, لیکن ایسی تیز خوشبو لگائی ہوئی ہے. ہمارے تو باقاعدہ ایسے پرفیوم آتے ہیں, معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, خاص طور پر یورپ میں جو ہے یہ اٹریکشن پیدا کرتی ہیں جو انسان کو جو لگا کے گزرتی ہیں تو تمام لوگوں کو متاثر کرتی ہوئی جاتی ہیں. البتہ ایسے لوگ ایسی خواتین پر جو خوشبو لگا کر مردوں کو متاثر کریں اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی. اور مزید یہ کہ ان پر غسل جنابت جو ہے وہ لازم ہوتا ہے, اللہ کے رسول نے یہ بات بھی فرمائی. بہرحال خواتین سے بھی میری گزارش ہے اور مردوں سے بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان پاکیزہ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر طرح کی ناپاک اور نجس اور گندی چیزیں جو ہیں جو موٹیویشنز ہوتی ہیں خاص طور پر زنا کی طرف, ان سب سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرما دے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک جس کو بچانا چاہے وہی بچ سکتا ہے, ورنہ ہم چاہیں کہ اپنے بلبوتے پر بہت پاکیزگی کا اہتمام کریں یہ ناممکن ہے. فَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, تو الفاظ ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کرو. ایھا المومنون, اے اہل ایمان, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا سکو. وہ بار بار استغفار کرتے رہنا چاہیے. یہ آنکھوں کا جو ملوث ہونا ہے ظاہری بات ہے یہ تو ہر انسان سے یہ ہر انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے. اللہ پاک نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے بھی جو ہے اللہ پاک ہمیں اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ, اور چاہیے کہ تم نے سے جو بیوہ عورتیں ہیں ان کا نکاح کر دیا کرو. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ, اسی طرح تمہارے جو غلام ہیں نیک و کار ہیں ان کا بھی نکاح کر دیا کرو. وَإِمَامَ وَإِمَائِكُمْ اور تمہاری جو کنیزیں ہیں پاکیزہ عورتیں ہیں ان کا بھی نکاح کر دیا کرو. اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ اور اگر وہ فقیر ہیں تنگدست ہیں کہ ان کے پاس نکاح کے حوالے سے سامان نہیں ہے, يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان قریب ان کو فضل عطا فرما دے گا, ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل میں سے. یعنی اگر ان کے پاس مہر وغیرہ ادا کرنے کی اگر صلاحیت نہیں ہے تو اللہ پاک دے دے گا, اور وہ اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں پاکیزہ رہنا چاہتے ہیں زنا سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ پاک ان کو غنی کر دے گا. واللہ واسع علیم اللہ پاک بہت وسعت والا ہے سب کچھ جاننے والا. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا اور چاہیے ان لوگوں کو جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ بچے رہے. اب نکاح کی استطاعت سے مراد یہ کہ گھر نہیں ہے کوئی, بیوی لائیں تو کھلانے پلانے کے اعتبار سے نان نفقے کی اتنی وسعت نہیں ہے, مہر ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے, تو پھر چاہیے کہ وہ نکاح نہ کریں, ظاہری بات ہے اس کے حقوق ادا کرنے. اور اگر نہ کر سکتے ہیں انہیں چاہیے کہ پھر وہ زنا سے بچنے کی پوری کوشش کریں. حتی یغنیہم اللہ من فضلہ یہاں تک کہ اللہ پاک اپنے فضل سے ان کو جو ہے غنی فرما دے. اس کے بارے میں حضور نے فرمایا وہ نوجوان جو نکاح نہ کر سکتے انہیں چاہیے وہ کثرت سے روزے رکھیں. روزہ جو انسان کی صحت پر بہرحال کنٹرول کرنے کے ایک بہت بہترین ذریعہ ہے. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں تم میں سے مقادبت کرنا. اب غلاموں کے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ وہ لکھت پڑھ کروا کے اپنے آپ کو آزاد کروا لیتے تھے, اسی طرح کنیزے بھی کہ بھائی ہم تم کو اتنے دنوں میں پیسے دے دیں گے ہمیں آزاد کر دو, اور لکھوانا چاہتے ہیں کتاب اور مقادبت کروانا چاہتے ہیں تو پھر تم ان سے کر لیا کرو. فکاتبوہم تو ان سے مقادبت کر لیا کرو, آزادی کا تحریر لکھ کر ان کو آزاد کر دو اور وہ بعد میں اپنی جو پیمنٹ ہے وہ کرتے رہے, ٹھیک ہے ان کو پھر آزاد کر دیا کرو. ان عالم تم فیم خیرا اگر تم ان کے اندر کچھ خیر پاؤ, بہتری پاؤ, پاکیزگی پاؤ, مومن ہیں تقوی والے تو ان کو بہتر ہے کہ ان کو آزاد کر دیا کرو. وہ آتو ممالی آتا تم اور ان کو دیا کرو وہ مال جو اللہ پاک نے تمہیں عطا فرمایا ہے. ولا تکری ہوں فتح یاتی کم الگائی اور جو اپنی کنیزیں ان کو بدکاری پر مجبور نہ کیا کرو. ان عرت نہ تحسن اگر وہ چاہ رہی ہوں پاکیزہ رہنا, لتاب تگو اور حیات دنیا تاکہ تم اس کے ذریعے سے دنیا کا ساز و سامان کماؤ. اب کنیزوں سے دھندا کروایا جاتا تھا, ان سے جو ہے یہ غلط کام کروایا جاتا تو منع کر دیا گیا کہ اگر وہ پاکیزہ رہنا چاہیں تو ان سے ہرگز یہ کام نہ کرو, ان کو مجبور نہ کرو. وما یکرہ ہننا اور جو کوئی ان کو مجبور کرے گا, ظاہر بات ہے مجبوری میں اگر اپنے آقا کی حکم پر اس نے اگر کوئی غلط کام کیا تو پھر اس عورت پر کوئی گناہ نہیں ہوگا, اس کا گناہ پھر آقا پہ جائے گا. فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ تو یقینا اللہ پاک ان کی اس کراہیت پر, کیونکہ وہ کراہیت اور مجبوری کے ساتھ وہ گناہ کا کام کر رہی ہیں آقا کے حکم پر, تو اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے جس نے نازل فرمائی, ہم نے نازل فرمائی تمہاری طرف واضح احکامات, وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ اور ان لوگوں کی مثالیں جو تم سے پہلے گزرے, تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہیں. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اور اہل تقویٰ کے لیے اس میں موعظہ نصیحت کا سامان ہے. یہ ساری باتیں اس لیے بیان ہوئی ہیں تاکہ وہ اس پر عمل کریں. اب یہ قرآن حکیم کا بڑا یونیک مقام ہے, سورہ نور پانچواں رکوع, مشکل بھی ہے تفسیر کے اعتبار سے, تشریح کے اعتبار سے, لہٰذا موقع نہیں ہے صرف میرے پاس دس منٹ ہیں, لہٰذا میں صرف گزارش کروں گا کہ اس مقام کا کیسٹ یا جو کتاب ہے وہ ضرور پڑھ لیجیے. بڑا جامع مقام ہے قرآن حکیم کا. اس کا اصل موضوع ہے ایمان کے اجزائے ترکیبی. ایک ایمان ہے جو کہ ہمارے اندر موجود ہے, ایمان سلیم الفطرت انسان جو ہوتا ہے اس کے اندر ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جو موجود ہے دل کے اندر موجود ہے, اور ایک ہوتا ہے وہ جو وحی کے ذریعے سے ایمان اس کو حاصل ہوتا ہے. یہ اصل میں دو ایمانیات جب ملتے ہیں آپس میں تو یہ نور علی نور کی کیفیت میں آتا ہے. جس طرح ایک پیٹرول ہو اس کے اندر جلنے کی صلاحیت ہے, جیسی چیز کو دکھائی جاتی ہے فوراً بھڑک اٹھتا ہے. تو انسان کے اندر دل کے اندر نور فطرت موجود ہے, اور جیسے ہی نور وحی اس کے پاس آتی ہے فوری طور پر اس کو قبول کرتا ہے, اس کو جو ہے اس کے دل کا چراغ جو ہے روشن ہو جاتا ہے. یہ اصل میں اجزائے ترکیب ایمان کے جو آیت مبارکہ میں بیان ہوئے مثالوں کے ذریعے اللہ پاک نے ایمان کی وضاحت فرمائی ہے. لیکن اب وقت میرے پاس ختم ہو گیا لہٰذا میں زیادہ وضاحت نہیں کر سکوں گا, اور تشریح کے اعتبار سے بہت مشکل مقام بھی ہے. اللہ نور السماوات والارض اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین اور آسمانوں کا نور ہے. مثل النوری اور اس کی نور کی مثال ایسی ہے. اب اس میں ایک فعل محذوف مانا گیا فی قلب المومن, بندہ مومن کے دل میں اس کی نور کی مثال ایسی ہے. کمشکات فیہا مصباح جیسے کہ ایک تاک ہو اس کے اندر ایک چراغ ہو. اب جو انسان کا سٹرکچر ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا, سمجھ سارا یہ بات مثال سمجھ میں آ جائے گی. اس کی نور کی مثال بندہ مومن کے دل میں ایسی ہے جیسے کہ ایک تاک ہو اور اس کے اندر ایک چراغ جل رہا ہو. المصباح فی زجاجہ اور اس چراغ کے اوپر ایک شیشہ ڈال دیا گیا ہو. چراغ اگر ایسے چلے گا تو اس کی جو روشنی ہے پھیلے گی ادھر ادھر، لیکن اگر آپ اس میں شیشہ ڈال دیں جیسے عام طور پر لیمپ پر ہوتا ہے تو وہ بالکل اسموتھ ہو جائے گی اور اس کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی ہوگی. الزجاجۃ کأنھا کوکب، اور وہ شیشہ ایسا ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ، جیسے ستارہ دری چمکدار. یوقد من شجرۃ مبارکۃ، اور وہ جلایا جاتا ہے ایک مبارک درخت سے، مبارک درخت کے یعنی زیتون عطین، زیتون کے درخت سے. لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور درخت بھی ایسا کہ جو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو، بالکل درمیان میں ہو، جس میں چاروں پورے 24 جب دن کا سورج کا معاملہ ہوتا ہے تو اچھی طرح وہ سورج کی روشنی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. تو جب سورج کی روشنی جذب کیا تو اس کا جو زیتون کا جو عرق ہوتا ہے یا اس کا جو تیل ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ جلنے کی صلاحیت ہوتی ہے. یقاض زیتون یبیعو، قریب ہے کہ اس کا تیل جو ہے وہ روشن ہو جائے. ولو لم تمسس نار، اور ابھی آگ نے اس کو چھوا بھی نہ ہو، وہ اب بھڑکنے کے لیے تیار ہو پہلے سے جو ہے، ابھی آگ قریب بھی نہیں آئی اور وہ تیار ہو جائے. نور علا نور، اور یہ اصل میں نور پر نور. یہد اللہ لنوره من یشاء، اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے نور کے ذریعے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ویضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ پاک لوگوں کے سامنے یہ مثالیں بیان فرما رہا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ پاک ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اب یہ جو مثال ہے وہ کیا ہے، یہ جو دل ہے انسان کا یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑا محفوظ رکھا ہے. یہ جو دل ہے اس کے اوپر ایک اسٹرکچر ہے، اور یہ ہمارے جو یہ پسلیاں ہیں یہ گویا کہ اس کے اوپر ایک پاک کی صورت میں رکھی ہوئی ہے. اب دل کے اندر ایمان کی روشنی ہے جو کہ انسان کے اندر موجود ہے، اور وہ اگر نور فطرت سلامت ہو تو جیسے ہی نور وحی آتا ہے فوری طور پر یہ دو کمبینیشن بنتے ہیں نور علی نور کا. نور فطرت کی وجہ سے نور وحی جیسے ہی آپس میں ملتا ہے فوری طور پر وہ جس کا چراغ جلنے لگتا ہے. یہ مثال ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ غور و فکر کے نتیجے میں ان حقائق تک پہلے سے پہنچے ہوئے تھے. گویا ان کا نور فطرت بہت زیادہ پاکیزہ تھا، جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ان تک پہنچی فوری طور پر ایمان لیا. کسی کا بہت گاڑھا ہو جاتا ہے، کسی میں کثافت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے، اس کو ریفائن کرنا پڑتا ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو ٹائم لیا، انہوں نے 2-3 سال 5-6 سال، پھر بالا بار بلاخر ان کے اندر ریفائن ہو گیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. لیکن سب سے پاکیزہ ترین اس حوالے سے جو روغن تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق خطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہر اعتبار سے پاکیزہ تھے. جیسے ان کے سامنے ایمان کی دعوت آئی فوری طور پر قبول کر لیا. یہ حضور نے فرمایا بھی ابوبکر صدیق کے بارے میں کہ جس کسی کے سامنے میں نے دعوت ایمان رکھی اس نے کچھ نہ کچھ رد و قطع کیا سوائے ابوبکر صدیق کے، جیسے میں نے ان کے سامنے دعوت رکھی فوری طور پر ایمان لیا. دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں، ان حقائق تک پہلے سے پہنچے ہوئے تھے. تو فرمایا نور علا نور، یہاں بھی اللہ لنوره من یشاء، اللہ پاک اپنے نور کے ذریعے جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. اور یہ مثالیں اللہ پاک لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے، اللہ پاک کو ان مثالوں کی ضرورت نہیں ہے. اتنی مشکل مسئلہ ہے، اچھا ٹیوٹر وہ ہوتا ہے کہ جو ایگزامپلس کے ذریعے بات کو سمجھاتا ہے، بات واضح ہو جاتی ہے. لہٰذا اللہ پاک نے مثال بیان فرمائی، اس کے نور کو تم سمجھ ہی نہیں سکتے. ہاں اس طرح سے کچھ بات سمجھ میں آئے گی کہ بندہ مومن کے دل میں اس طرح اس کی نور کی مثال ہے کہ وہ اس طرح ہے. واللہ عالم. ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. اب مسجدوں کا تذکرہ آئے گا، اور خاص طور پر بندہ مومن کو جس طرح مسجد سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ آئے گا. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں میں یعنی وہ جو بلند کیے ہوئے گھر ہیں، اللہ پاک نے ان کو حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے. وَيُذْ سَرَا فِي حَسْمُهُ، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام وہ کثرت سے لیا جائے، اس کے نام کی مالا جپی جائے. یُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، وہ تسبیح کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس میں، اس مسجد میں صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی. تو گویا مسجدیں جو ہیں وہ بلند ہونی چاہیے اس اعتبار سے کہ اگر عام گھر ہیں تو ایک بڑا گھر ہو، اسی طرح اگر محل بنے ہوئے چاروں طرف ایک بہت بڑا اونچا سا محل ہو جو صاف پرومیننٹلی نظر آ رہا ہو کہ اللہ کا گھر ہے. اسی وجہ سے وہ مینار بہت اونچا کر کے بنایا جاتا ہے تاکہ وہ نظر آئے. بہرحال اس سے محبت کا معاملہ یہ ہے کہ بندہ مومن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 افراد ایسے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے ان کو جگہ عطا فرمائے گا. ان میں سے ایک وہ بندہ مومن بھی ہے کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، وہ چاہتا نہیں ہے مسجد سے نکلنا، وہ چاہتا ہے مسجد میں رہے، لیکن بہرحال مجبوری ہے، معاش کے لیے اور بیوی بچوں کے احکام حقوق ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، لیکن بے چین رہتا ہے کہ جیسی اذان کی آواز آئے فوری طور پر وہ مسجد میں جائے. جس طرح ایک مچھلی ہوتی ہے، اس کو اگر آپ پانی سے نکال دیں تو وہ بے چینی محسوس کرتی ہے، ایسے ہی ایک بندہ مومن مسجد سے باہر نکل کر بے چینی محسوس کرتا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جو شخص مسجد سے محبت کرتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دو. جو شخص مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش پر اس کو جو ہے وہ سایہ عطا فرمائے گا. اللہ پاک ہمیں بھی مسجدوں سے محبت عطا فرمائے, اس کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنا حلال پیسہ اس پہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے, اور خاص طور پر فرض نمازوں کے علاوہ بھی ہمیں مسجد میں جا کر کچھ دعوت و تبلیغ کا کام, کچھ سیکھنے سکھانے کا کام جو ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ وقت لگانے کی توفیق دے. رجال ان, یہ وہ جوان مرد ہیں, لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, کہ ان کو غافل نہیں کرتی کوئی بھی تجارت اور نہ کوئی خرید و فروخت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے. وہ خرید و فروخت کرتے ہیں, تجارت بھی کرتے ہیں, لیکن اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتے. وہ اقام الصلاۃ, نماز قائم کرنے سے, وہ ایتاء زکات اور زکات ادا کرنے سے, یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار, اتنا کچھ کرنے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں وہ لوگ کہ اس دن سے, یخافون اور خوف محسوس کرتے ہیں وہ لوگ اس دن سے, تتقلب فیہ القلوب والابصار, جس دن دل اور آنکھیں الٹ دی جائیں گی, شدید دن ہوگا کہ آنکھ اور دل جو ہے پلٹ دی جائیں گے, اس دن کے خوف سے ہم جو لرزہ رہتے ہیں. وہ اعمال کی بنیاد پر پھر بھروسہ نہیں ہوتا کہ ہم نے تو اتنی نمازیں پڑھی اور یہ کیا ہم تو بچی جائیں گے. سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں. لیجب یغم اللہ احسن ما عملوا, اور یہ اس لیے ہے کہ تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بہترین اعمال کا بدلہ عطا فرمائے جو انہوں نے کیے ہیں. وہ یزیدہم من فضلی, اور اعمال کا بدلہ تو دے ہی دے, اللہ پاک اپنے فضل میں سے اور عطا فرمائے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ پاک تو رزق عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے. اب دو مثالیں آ رہی ہیں, ایک انتہائی کبھی مثال, ایک ایسا شخص جس کے پاس کوئی, ایک منافق کی مثال آ رہی ہے اور ایک کافر کی مثال آ رہی ہے. والذین کفروا اعمالهم کسراب, اس کے برعکس یہ تو ہو گئی بندے مومن کی مثال, اب کافروں کی مثال. ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے, کسراب جیسے کہ سراب ہو, بقیعتن ایک چٹیل میدان میں, یا سب خود جمعان ما, اور جو پیاسا ہے وہ اس کو پانی سمجھ رہا ہو. آپ نے بھی دیکھا ہوگا ڈرائیو کرتے ہوئے کبھی آپ جا رہے ہیں, محسوس ہوتا ہے اسے پانی ہے روڈ کے پر, تپش کی وجہ سے پانی محسوس ہوتا ہے. اب ایک پیاسا سب سے دوڑا ہوا جا رہا سمجھ رہا شاید پانی ہے, لیکن جب وہاں پہنچے, حتی اذا جاءہ, یہاں تک کہ جب وہاں پہنچتا ہے, لم یجد شیئا, وہاں کچھ نہیں پاتا, وہ وجد اللہ عندہ, تو وہاں پر اللہ کو البتہ وہ پاتا ہے. فوفاہ حسابہ, تو اللہ پاک اس کا حساب کتاب پورا فرما دے گا. واللہ سریع الحساب, اور اللہ پاک حساب کتاب میں بہت تیز ہے. یہ اصل میں مثال ہے ان لوگوں کی جو کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کرتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے, ریاکاری کے لیے. جب قیامت میں پہنچیں گے اور سمجھیں گے ہم نے بڑا کام کیا, ہماری نیکیوں کا اجر ملے گا, وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلا وہ سراب کے ماننے کا کوئی حقیقت نہیں تھی ان اعمال کی, وہ سب ضائع ہو جائیں گے. اس کے برعکس تیسری مثال ان لوگوں کی ہے جو نہ ظاہر میں کوئی نیکی, نہ باطن میں کوئی نیکی, نہ دکھاوے کی کوئی نیکی تھی. ظلمات ان بعد اندھیرے پر اندھیروں کی مثال ہے, جیسے نور اللہ نور کی مثال آئی تھی, اب اندھیروں پر اندھیروں کی مثال آؤ کا ظلمات. یا تیسری مثال ان کافروں کی ایسی ہے جیسے کہ اندھیرے ہوں, اندھیری بھی کیسے, تیز بحرین لجھی, ایک گہرے پانی میں اندھیرے, تیز سمندر میں اگر آپ جائیں وہاں پر جو اندھیروں کی مثال ہے وہ اللہ پاک نے بیان فرمائی. اور اندھیرا کیسا ہے, یفشاہ موج من فوقہ ہی موج من فوقہ ہی صحاب, یہ تو سمندر اتنا گہرا اور پھر ایک کے موج کے اوپر موج چلی آ رہی ہے, اور اوپر سے آسمان بھی جو ہے پوری طرح سے ڈھپا ہوا ہے, یعنی آسمان پہ نہ سورج کی روشنی ہے, نہ چاند کی روشنی ہے, اور نہ ہی کوئی ستاروں کی روشنی, ڈیپ ڈارکنیس کا کانسیپٹ یہاں پر دیا گیا. ظلمات ان بعد ہوا فوق آباد, یہ مثال ہے اندھیروں پر اندھیروں کی, انتہائی گٹا تو اندھیرے کے, انسان کے اندر نہ کوئی خیر تھا, نہ دکھاوے کی نیکی تھی, نہ اس نے کوئی اور نیک اعمال کیے. اذا اخرجہ یدہ, جب وہ نکالتا ہے اپنے ہاتھ کو, لم یکد یراہا, تو وہ اس کو اپنا ہاتھ تک سجائی نہیں دیتا. ومن لم یجعل اللہ لہ نورا, اور جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی نور نہیں بنایا, فما لہ من نور, تو ایسے شخص کے لیے کوئی نور نہیں. اب یہ ڈیپ ڈارکنیس کی جو مثال ہے, اس سے بہرحال بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہو گئے. ایک شخص کا نام میں نے نوٹ کیا لیکن صحیح طرح سے اس کو میں پروناؤنس نہیں کر پاؤں گا, فرانسیسی البتہ یہ شخص, اور اس نے گہرے سمندروں کے سفر کیے تھے. اس نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ جس شخص نے یہ کلام پیش کیا, کیا اس نے گہرے سمندروں کا سفر کیا؟ اس نے کہا نہیں. تو اس نے کہا یہ جو شخص ہے جو مثال بیان کر رہا ہے, اسے وہی بیان کر سکتا ہے اس نے سمندروں کا سفر کیا ہو, اور اس سے زیادہ دکھ اندھیرے کی مثال کوئی ہو نہیں سکتی. لہٰذا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے, اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اتنا گہرا اندھیرا ہوتا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا. واللہ عالم, بڑا جینتا کرتے ہیں, تھوڑا مختصر ہم آج پڑھ سکیں. کتنے تین رکوع ہوئے ہیں قاری صاحب؟ ایک اور پڑھ لیں پھر آپ چار میں آٹھ پڑھا دیجیے گا. ایک رکوع اور پڑھ لیتے ہیں جلدی سے. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض. اور تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جس کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں جو زمین میں. وطیر, اسی طرح سارے پرندے صاف 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 پر پھیلائے ہوئے جو پرندے, یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. کل ان قد علم صلاته, ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی صلات اپنی اپنی نماز جانتا ہے. وہ تسبیح ہو اور اپنی تسبیح اپنی پاکیزی بیان کرنے کا طریقہ بھی جانتا ہے. واللہ علیم بما یفعلون, اللہ پاک خوب باخبر ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں. وللہ ملک السماوات والارض, زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے. وإلی اللہ المصیر, اور بلاخر اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. الم تر ان اللہ یزجی صحابا, تو کیا دیکھا نہیں تم نے کہ وہ اللہ ہی ہے جو لے کر آتا ہے بادلوں کو, بڑے بھارے بادل. ثم یؤلف بینہ, اور پھر ان کو آپس میں مؤلف کر دیتا ہے, جوڑ دیتا ہے. سارے بادل آتے ہیں اور آپس میں جڑتے چلے جاتے ہیں. ثم یجعلہ رکاما, اور پھر ان کو بنا دیتا ہے وہ تہ بر تہ, ایسے بھی جڑ جاتے ہیں اوپر کے اوپر بھی جڑنا شروع ہو جاتے ہیں. فتر البدق یخرج من خلالی, پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش نکلتی ہے اس کے درمیان سے, بادل ہی ٹکراتے ہیں آپس میں, گڑ گڑ کی آواز آتی ہے, وہ کہ بارش نازل ہوتی ہے. وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ, اور وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آسمان سے نازل کرتا ہے پہاڑ میں سے. فیہا من بردٍ, جس میں کہ بڑے بڑے اولے ہوتے ہیں, وہ پہاڑ ہوتے ہیں جو آسمان پر برف کے تودوں کے مانند ہے. ڈیپ وہاں پر اتنی زیادہ ٹیمپریچر لو ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر فریز ہو جاتے ہیں. جو برف باری ہوتی ہے خاص طور پہ وہی نازل ہو رہی ہوتی ہے, پہاڑوں کے وہاں پر تودے ہوتے ہیں پانی کے, اور وہاں سے پھر نازل ہوتے ہیں اولے. یہ بہت بڑے بڑے اولے ہوتے ہیں جب گر رہے ہوتے ہیں زمین پر, پہنچتے پہنچتے بہرحال وہ اتنے ہوتے ہیں یا اگر بات کرتے ہیں کسی کے سر پہ پڑے تو بہت زوردار لگتے ہیں, پوری پوری فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. فیصیب بھی میں یشا, تو اللہ پاک ڈال دیتا ہے اس کو جس کو چاہتا ہے, اس کی فصل تباہ کرنا یا جس کو نقصان پہنچانا عذاب دینا ہوتا ہے اس کو آ جاتا ہے. ویسے پاؤں ام یشا, اور جس کو چاہتا ہے اللہ پاک دور رکھتا ہے اسے. یقاد ثنا برقی ہی, قریب ہے کہ وہ چمک ان کی جو بجلی ہے وہ لے جائے. یز ہب بالابصار, ان کی نگاہوں کو تیز چمک جب آتی ہے بجلی کے تو قریب ہے کہ ان کی آنکھوں کو لے جائے. یقلب اللہ اللیل والنہار, وہی اللہ ہے جو رات اور دن کو تبدیل کرتا رہتا ہے. ان فی ذلک لعبرت لاولی الابصار, اس پورے معاملے میں اصل میں عبرت ہے, سامانے عبرت ہیں, لیکن ان لوگوں کے لیے جو دیکھنے والے ہیں, آنکھوں سے دیکھیں ذرا اس پورے نظام کو. واللہ خلق کل دابۃ من ماء, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جس نے ہر انسان کو, ہر جانور کو یا ہر جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا ہے. فمنھم من یمشی علی بطنی, اور ان میں سے ایسے بھی جو اپنے پیٹ کے بل چل رہے ہوتے ہیں, یہ جو سانپ ہیں اور اس طرح کی چیزیں اپنے پیٹ کے بل رینگ رہی ہوتی ہیں. ومنھم من یمشی علی رجلین, اور ایسے بھی جو دو پیروں پہ چل رہے ہوتے ہیں, بندر ہے انسان وغیرہ دو پیروں پہ چلتے ہیں. ومنھم من یمشی علی اربع, اور ایسے بھی جو چار پیروں پہ چلتے ہیں, بکری اور دیگر اس طرح کی چیزیں. یخلق اللہ ما یشاء, اللہ پاک پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے, یہ ساری اس کی تخلیق ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے. لقد انزلنا آیات مبینات, اور اے لوگو ہم نے تمہارے سامنے واضح نشانیاں, مبینات واضح نشانیاں نازل فرما دی آیات. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور یقینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. ویقولون آمنا باللہ وبالرسول, منافقین کا طرز عمل خاص طور پر اس سورہ نساء میں آیا تھا, یہاں پر بھی آ رہا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر رسول پر. وعطانا, اور کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت کی. ثم یتولى فریق منھم, لیکن ان میں سے گروہ ایسا ہے جب پھر کے جاتا ہے. من بعد ذالک, اس کے بعد تو وہ اس سے جو ہے اعراض کرتے ہیں. وما اولئک بالمؤمنین, اور حقیقت میں یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں, صرف زبان سے کہتے ہیں ایمان لائے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ, اور جب ان کو پکارا جاتا ہے اللہ کی طرف, رسولی اور رسول کی طرف, لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ, کہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے. اِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ, تو ان میں سے ایک ایسا ہے جو اعراض کرتا ہے, رسول کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ, ہاں ان کے لیے اگر کوئی حق ہو جائے, کوئی ان کے فیور میں اگر کوئی بات جاری ہو, یا تو الہی مدینین, تو آ جاتے ہیں گردن جھکاتے ہوئے فوری طور پر فائدہ حاصل کرنے کے لیے. افی قلوبہم مرضٌ, تو کیا ان کے دلوں میں کوئی روگ ہے؟ ام ارتابوا, یا یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں. ام یخافون ان یقیف اللہ علیہ ورسولہ, یا پھر یہ لوگ اس خوف میں ہیں کہ اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ظلم کرے گا. بل اولئک هم الظالمون, حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ ہیں جو کہ ظالم ہیں, نافرمان ہیں, منافق ہیں. اللہ پاک ہمیں طرز عمل سے محفوظ فرمائے. ابھی سلسلہ کلام جاری ہے انشاءاللہ العزیز, تین رکوع باقی ہیں, اللہ پاک کی توفیق سے ہم کل پڑھیں گے. آج ہمارا سلیبس زیادہ کور نہیں ہو سکا, بہرحال کل انشاءاللہ کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ سلیبس قبول ہو جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.